بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأسرة الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. الإسلام کی اس سلسلے کی اس سے قبل جو چھ تقاریر آپ سماعت فرما چکے ہیں ان میں غیبت امام زمانہ نے ان نامور علماء کرام اور فقہائے عظام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے جس دور اور جس ماحول میں بیٹھ کر عام انسانوں مسلمانوں اور مومنوں تک جس انداز سے دین خدا کو پہنچایا تو یقیناً اور بجا طور پر انہیں موسم اسلام کہا جا سکتا ہے. یہ معصوم نہیں تھے اور نہ ہی ظلم و تشدد و جبر و طاقت برداشت کرنے کے لیے ان کے پاس معصوم ایمان جیسا صبر تھا ہمارے اور آپ جیسے عام انسان اور عام مومن. لیکن اللہ کے راستے میں جب قدم رکھا تو کچھ اس انداز کے ساتھ دین خدا کی خدمت کی کہ خود امام معصوم انہیں سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان علماء کرام کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے قبل محمد ابن یعقوب سلیمی علیہ الرحمہ، شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیہ قمی علیہ الرحمہ، سید مرتضی علیہ الرحمہ، شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ اور پھر محقق علی اور علامہ علی علیہم الرحمہ کے بارے میں تذکرہ کیا جا چکا ہے. آج علماء کرام کے اسی سلسلے کی ایک نامور فرد یعنی شہید اول کے ذکر کا ارادہ ہے. لیکن شہید اول کے ذکر سے قبل میں ایک چیز دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں. میں نے اس سے قبل بار بار عرض کیا ہے خصوصیت سے گزشتہ دو تین تقاریر میں کہ علماء کرام کا سلسلہ تو یوں خود پیغمبر اسلام کے زمانے ہی سے وجود میں آ گیا تھا، لیکن غیبت امام کے بعد سے جب صحیح معنی میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ دین کا سارا دار مدار انہیں علماء کرام پر رہ گیا تھا، معصوم امام کے پردہ غیبت میں چلے جانے کے بعد اب جب امام سے مل کر مسائل کو معلوم کرنے کا اور حکم خدا کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا تھا سوائے مجتہدین کرام کے، تو حقیقی اور صحیح معنوں میں علماء کرام کی مرجعیت، علماء کرام کی قیادت اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے علماء کی ضرورت اسی وقت گھر کے سامنے آئی. چنانچہ اس دور سے جتنے علماء آسانی کے لیے ہمارے محرفین نے ہمارے محققین نے علماء کے سلسلے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ابتدائی دور کے علماء کو علماء متقدمین کہا جاتا ہے، اس کے بعد کا جو بیچ کا دور ہے ہماری تاریخ کا اس کے علماء کو علماء متاخرین کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہماری تاریخ کا دور چل رہا ہے اس دور کے علماء کو متاخر المتاخرین کہا جاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ غیبت امام سے لے کر علامہ حلی تک جو دور اور جو زمانہ ہے اس میں جتنے علماء کرام گزرے ان کا نام ہے علماء متقدمین، اور اس سلسلے کی آخری حصہ علامہ حلی کے مامون محقق حلی کی ذات تھی. محقق حلی کے انتقال یا اس حادثے میں شہادت پانے کے بعد جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا، جب دین قیادت علامہ حلی کے ہاتھ میں آئی تو علامہ حلی نے کچھ اس انداز سے فقہ کو ایک نیا رنگ دیا، کچھ اس انداز سے مذہب کے اصولوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہاں سے ہماری تاریخ کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا اور اس دور کے علماء کو علماء متاخرین کہا جانے لگا جو سلسلہ شیخ مرتضی انصاری تک جاری رہا. تو اب ابتدائی دور میں پیغمبر اسلام سے لے کر علماء متقدمین کا دور ختم ہونے تک، یہ جو ایک طویل عرصہ ہے اس میں سب سے زیادہ جانی قربانیاں دی گئی اس دور کے اندر، پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر پورا چاردہ معصومین کا دور اور پھر غیبت امام کے دور سے لے کر محقق حلی تک، جب علماء متقدمین کا یہ ہماری تاریخ کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، اس دور میں بے انتہا جانی قربانیاں دی گئیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب شیعت کو نیز تو نابود کرنے کے لیے تمام حکومتیں متفق تھیں، اور چونکہ اس دور تک اس زمانے تک ایک مرکزی حکومت مسلمانوں کے پاس موجود تھی جس کا نام خلافت بنو عباس تھا، اس لیے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے پریشانی اور زحمت بھی زیادہ تھی کہ ان کے پاس فرار ہو کر یا مملکت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر جان بچانے کا موقع بھی نہیں تھا۔ پوری اسلامی دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہے، وہ بغداد کے 500 میل دور چلے جائیں وہاں بھی حاکم بغداد کے نام کا کلمہ چلتا ہے۔ تو یہ جو پہلا دور جو ہمارے علماء متقدمین کا دور، اس کے اختتام تک کیونکہ ایک مرکزی حکومت پوری اسلامی دنیا میں قائم تھی، اس لیے جس آدمی پر شک و شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ آل محمد کا ماننے والا ہے اور اپنے عقائد میں اتنا پختہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آل محمد کو مانتا ہے بلکہ دشمنان اہل بیت سے بیزاری بھی اختیار کرتا ہے، اسے فی الفور قتل کر دیا جاتا تھا۔ عام مومنوں کے لیے، عام صاحبان ایمان کے لیے پھر بھی اپنی جان کو بچانا آسان تھا، لیکن دو گروہ ایسے تھے کہ جن کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک تو سادات کرام کا گروہ تھا کہ باقی مومن جو غیر سید وہ اگر اپنے عقیدے کو دل ہی دل میں رکھیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ قتل نہیں کیے جائیں گے، وہ اس وقت اپنی جان کو بچا کر دین کی آئندہ خدمت کر سکتے ہیں۔ مگر سادات کرام کے ساتھ تو یہ پریشانی تھی کہ اگر وہ اپنے عقیدے کو چھپا بھی لیں تو چونکہ ان کا تعلق نسل معصومین سے ہے، اس لیے حکومت فوراً انہیں گرفتار کر کے سزا دیا کرتی تھی۔ اور دوسرا گروہ کہ جس کے لیے اپنی جان بچانا بہت مشکل تھا، وہ علماء عالم کا گروہ تھا، اس لیے کہ اگر یہ علماء عالم پہیے میں چلے جاتے، یہ اگر اپنے دین کو پوشیدہ کر لیتے تو مذہب اہل بیت کی تبلیغ رک جاتی، اور ان کی قربانی ایک اعتبار سے سادات سے زیادہ بڑی قربانی، اس لیے کہ سادات قربانی دینے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ وہ اگر اپنے آپ کو پوشیدہ کرنا چاہتے تو ان کا نسب، ان کا خاندان سبب بن جاتا تھا کہ حکومت ان کے دین کو پہچان کر قتل کر دیتی، لیکن علماء کرام کو تو اختیار تھا، وہ اگر چاہتے تو اپنے دین کو چھپا کر بچ سکتے تھے، لیکن اگر وہ دین کو پوشیدہ کرتے تو مذہب کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے جانوں کو قربان کر کے ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر تبلیغ کی، اور اس وقت تک بے انتہا جانی قربانیاں دی جاتی رہی جب تک ایک مرکزی حکومت قائم رہی خلافت بنو عباس تھی۔ لیکن جب بغداد پر ہلاکو خاں کا حملہ ہوتا اور اس مرکزی حکومت کو ختم کر دیا جاتا تو اس کے بعد اب چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہونے لگی، اب اسلامی دنیا کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جیسے آج ہمارے سامنے بے شمار اسلامی ممالک ہیں، اس دور میں اسلامی دنیا کئی حصوں میں منقسم ہو گئی۔ اب اس دور میں یہ تھا کہ اگر کسی ایک جگہ ایک دشمن اہل بیت حاکم حکومت کر رہا ہے تو ایک موقع ہے انسان کے لیے کہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پر جا سکتا ہے۔ دونوں جگہ کی حکومتیں الگ الگ ہیں، یہاں کا دشمن وہاں پر دشمن نہیں سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب بغداد کی حکومت ختم ہوتی اور ہمارے متاثر علماء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ان مظالم میں تھوڑی کمی آئی، لیکن پھر مختصر کا عرصہ تھا، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر مظالم کا سلسلہ پھر دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ میں اتنی تفصیل میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر سکوں کہ شہید اول کو شہید اول کیوں کہا جاتا ہے، اول کے معنی پہلا، تو کیا شہید اول پوری دین آل محمد کی تاریخ سے سب سے پہلے شہید ہے جو آٹھویں صدی ہجری میں گزرے؟ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ پہلے حصے میں تو اتنی شہادتیں ہوئیں کہ ان کا حساب کرنا بھی ناممکن تھا، ان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ کتنے آدمی شہید کیے گئے یہ بھی ناممکن تھا۔ لیکن جب علماء متاثرین کا دور شروع ہوا تو ابتدائی دور میں علامہ حلی کی کوششوں سے، کیونکہ ایک شیعہ مملکت وجود میں آ گئی تھی جب علامہ حلی نے شاہ خدا بندہ کو دین حق کی تلقین کی تھی،
تو اس دور میں مظالم کا سلسلہ رک گیا. اب اس کے بعد جب علماء کرام کو دوبارہ قربانیاں دینا پڑی تو ان میں سب سے پہلی اور نمایاں ترین ہستی شہید اول کی تھی, اسی لیے ان کو پہلا شہید کہا جاتا. ہماری تاریخ کا نہیں, علماء متاخرین کا پہلا شہید, خلافت بنو عباس کے فاطمے کے بعد پہلے شہید, نمایاں شہید, ورنہ شہادت تو پھر بھی ہوتی رہی. البتہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مزید شہدا کے حالات علماء کرام نے تحریر کیے. میرا موضوع کیونکہ صرف نمایاں مستحقین کے حالات بیان کرنا, دس تقریروں میں سے آج ساتویں تقریر, اس لیے سب کی تقریر تو نہیں آ سکتی. البتہ اگر کوئی صاحب ایمان دین آل محمد کی خاطر قربانی دینے والے نمایاں علماء کے حالات دیکھنا چاہے تو علامہ امینی نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے شہداء الفضیلت کے نام سے, جس کا اردو ترجمہ اور ترخیص اب تو آپ کے جانے پہچانے عزت الاسلام مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے لاہور سے جس کو شائع کرایا ہے شہداء ایمان کے نام سے, مختصر کا کتاب تھا. لیکن ایک تصویر آپ کے سامنے آ سکتی کہ ابتدا سے پہلی صدی سے لے کر بارہویں اور تیرہویں صدی تک کتنے قربانیاں دی گئی. لیکن علماء متاخرین میں سب سے پہلا مستحق جس نے اپنی جان کو قربان کیا وہ شہید اول تھے. وہ شہید اول جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ پوری تاریخ شیعت میں ان میں بقا کی حد تک ان کے مقابلے پر دو تین علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں. شہید اول جن کا لقب شمس الدین اور شہید اول, یہ دونوں ان کے لقب اور ابو عبداللہ ان کی کنیت. ابو عبداللہ شمس الدین محمد ان کا نام ہے اور جمال الدین مکی ان کے والد کا نام ہے. تو ان کا پورا شجرہ اس طرح سے لکھا جاتا کہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن جمال الدین مکی ابن محمد ابن علی العاملی, یہ ان کا پورا سلسلہ لقب. خود کا لقب شمس الدین, کنیت ابو عبداللہ, نام محمد اور والد کا نام جمال الدین مکی. شہید اول کا تعلق جنوبی لبنان کے علاقے جبل عامل سے تھا, جہاں 734 ہجری میں ایک چھوٹے سے گاؤں جزین میں ان کی ولادت ہوئی اور 9 جماد الاول جمعرات کے دن سن 786 ہجری میں جب آٹھویں صدی ختم ہونے میں 14 سال تھے, 9 جماد الاول جمعرات کے دن 786 ہجری میں دمشق میں ان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا. اس اعتبار سے ان کی عمر مبارک 52 سال قرار پاتی ہے. 52 سال اس دور میں جتنی عمر ہوتی, اور پھر ایک عالم جو 52 سال کی عمر میں بچہ کہلاتا ہے کہ اب سے جا کر یہ عالم بنا, مختصر ترین عمر ہے علمی اعتبار سے. 52 سال کی عمر میں سن 786 ہجری میں شہید اول شہادت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. علامہ علی کی طرح سے شہید اول کا خاندان بھی وہ خاندان تھا جس پر خدا کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں تھیں. یہ وہی خاندان تھا جس میں اتنی کثرت کے ساتھ مجتہدین پیدا ہوئے کہ اس خاندان کی عورتیں سب اجتہاد کیا کرتی تھی اور عام لوگ رجوع بھی کیا کرتے تھے بعض اوقات چند مسائل میں, جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آئے گی. تو 734 ہجری میں لبنان کے جنوبی حصے جبل عامر میں ولادت ہوئی اور 786 ہجری میں دمشق کے مقام پر انہیں شہید کیا گیا. شہید اول کے آثار یعنی اپنے بعد جو شہید اول نے چھوڑی, اپنی علمی یادگار, اولاد بھی ان کی اور ان کی کتابیں, ایک ایسا صدقہ جاریہ کہ قیامت تک اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. جبل عامر کا علاقہ, جنوبی لبنان کا علاقہ, وہ علاقہ کہ جہاں پر جب حاکم شام کے حکم سے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا تو اسی علاقے میں حضرت ابو ذر غفاری کے سلسلائے تھے. سال گزشتہ محسنان اسلام کے سلسلے کی تقریر میں میں نے تفصیل بیان کی تھی جب حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ ہوا. حضرت ابو ذر غفاری لبنان کی جانب جلا وطن کیے جاتے ہیں, پہلے مدینے سے شام بھیجا گیا اور اس کے بعد شام سے ان کو لبنان بھیجا گیا. لبنان جانے کے بعد جب انہوں نے محبت اہل بیت کا درس لوگوں کو دینا شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں جنوبی لبنان میں اتنی بڑی تعداد میں محبان اہل بیت پیدا ہو گئے کہ حاکم کو بغاوت کا خطرہ ہوا اور ابو ذر غفاری کو مختصر سی مدت کے بعد لبنان سے واپس بلا لیا گیا. ابو ذر غفاری تو چلے گئے لیکن جو خدمت ابو ذر غفاری کر گئے تھے, جس دین حقہ کو وہاں پھیلا گئے تھے, اس میں مسلسل اضافہ ہونے لگا اور جنوبی لبنان کا علاقہ آل محمد کے ماننے والوں کا ایک ایسا مرکز بن گیا, ایک ایسا گڑھ بن گیا کہ پوری پوری عالم میں, پوری دنیا میں, پورے عالم اسلام میں صرف جنوبی لبنان کا علاقہ وہ جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح معنوں میں دین اہل بیت کو سمجھا, جس اعتبار سے کہ یہ علاقہ جب آل محمد کے ماننے والوں کا بنا تو ان کے پاس خالی زبانی ایمان نہیں تھا یا ان کا ایمان خالی عبادات تک محدود نہیں تھا, بلکہ انہوں نے واقعان آل محمد کے دین کی خدمت اس انداز سے کی کہ ہر گھر والے نے, ہر شخص نے, ہر خاندان کے سربراہ نے اپنی تمام اولادوں کو علم دین سیکھنے پہ لگا دیا, اور اتنی کثرت کے ساتھ اس چھوٹے سے علاقے میں مجتہد پیدا ہوئے کہ اور کوئی مقام ہمیں پوری دنیا میں نظر نہیں آتا. اب سے چند سو سال پہلے ایک کتاب اسی موضوع پر لکھی گئی تھی, جبل عامل کے علماء کے حالات پر, تو اس وقت جب اعداد شمار مرتب کیے گئے تو پتہ چلا کہ پوری دنیا شیعہ کی جتنی آبادی اس کا 1000ویں سے بھی کم حصہ جبل عامل میں رہتا, پوری شیعہ کی آبادی کا 1000ویں سے بھی کم حصہ یہاں پر ہے, لیکن پوری دنیا میں جتنے علماء شیعہ ان کا 5واں حصہ اس مقام کے اوپر موجود ہے. اتنی کم آبادی لیکن پوری دنیا میں جتنے شیعہ علماء تھے ان کا 5واں حصہ فقط لبنان کے جنوبی علاقے جبل عامل میں مقیم تھا. تو خود اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ اتنی مختصر آبادی میں اتنی بڑی تعداد میں علماء اور مجتہدین کا ہونا, اور اسی ماحول میں شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی نے اپنی آنکھوں کو کھولا. ان کا اپنا خاندان بھی صاحبان علم کا خاندان تھا, ان کے جد اعلی, ان کے دادا, ان کے والد, ان کے چچا اور ان کے سسر سب کے سب جبل عامل کے نمایاں ترین اور ممتاز ترین شاگردوں میں, ممتاز ترین علماء میں شامل تھے. ابتدائی تعلیم انہوں نے اسی مقام پر حاصل کی, اور اس کے بعد پھر جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہی تو ہلہ کا رخ کیا. میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ ہلہ مرکز بنا تھا 5واں فقہ اسلامی کا, آل محمد کے فقہ کا 5واں مرکز ہلہ بنا تھا. پہلا مرکز مدینہ تھا پیغمبر اسلام سے چھٹے امام تک, چھٹے امام کے زمانے میں دوسرا مرکز کوفے میں منتقل ہوا, اور ائمہ کی غیبت کے زمانے میں یا آٹھویں امام کے خراسان جانے سے ہمارا فقہ کا تیسرا مرکز قم کا علاقہ بنا. اس کے بعد شیخ مفید کے زمانے میں چوتھا مرکز بغداد بنا, اور حالات و خاص کے بغداد پر حملے کی وجہ سے جب صاحبان ایمان بغداد کو چھوڑ کر نکلے تو ہلہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا, جو فقہ اسلامی کا 5واں اور شہید اول کے زمانے میں واحد مرکز تھا. تو جب شہید اول اپنے ابتدائی تعلیم کو حاصل کر دیا تو اس کے بعد اب ارادہ کیا اعلیٰ تعلیم کے لیے. ہلہ کا نام سب سے پہلے ذہن میں آیا, چنانچہ جبل عامل سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہلہ شہر کی جانب آتے ہیں. اس وقت علامہ علی مرضی سے تمام دنیائے شیعہ کے حاکم اعلیٰ تھے, عالم وقت تھے, چنانچہ علامہ علی کے درس میں شرکت کے لیے پہنچے. پہلے دن وہاں گئے, ایک دن علامہ علی کے درس میں بیٹھے, پھر یہ سوچا کہ اب تو تعلیم دین حاصل کرنا پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں, چلو پہلے شہادہ معصومین کی زیارت کر لو. چنانچہ علامہ علی کے درس میں ایک دن بیٹھنے کے بعد زیارت کے ارادے سے نکلے اور نجف, کربلا اور سامرہ کی جانب گئے. جب ان تمام مقامات کی زیارت سے فارغ ہو گئے تو اب صحیح معنوں میں مستقل علم دین حاصل کرنے کے لیے ہلہ کی جانب آ رہے تھے, اور دل میں یہ خوشی تھی, یہ ارادہ تھا کہ علامہ علی سے علم دین حاصل کروں گا. ہلہ کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی کا جنازہ ہلہ سے باہر نکل رہا, اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس جنازے میں ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے کہ دل دھڑکنے لگا. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے, تو پتا چلا کہ یہ علامہ علی کا جنازہ ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے. علامہ علی کے جنازے کو ہلہ سے نجف اشرف لے جایا جا رہا تھا, اتنا طولانی اور مشکل سفر طے کر کے واپس آئے, لیکن جیسے ہی یہ سنا پھر فوراً اس جنازے کے ساتھ دوبارہ نجف گئے. نجف نے علامہ علی کی تدفین میں ان کو دفن کرنے میں حصہ لیا, اور وہاں سے پلٹ کے ہلہ آئے, علامہ علی سے انتقال کر گئے. ان کے ساتھ سبق حاصل کرنے کے لیے, جن کے درس میں بیٹھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے یہاں تک آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, مگر ایک اطمینان تھا کہ ہاں علامہ علی کے بعد اب بھی فخر المحققین جیسا عالم زندہ ہے. علامہ علی کے بعد اب ہلہ کی بلکہ تمام دنیا شیعہ کی قیادت علامہ علی کے بیٹے محمد کو ملی, جن کا لقب فخر المحققین تھا. میں نے گزشتہ تقریر کے اختتام پر عرض کیا تھا کہ فخر المحققین کتنی عظیم ہستی کا نام ہے. جو فخر المحققین وہ جو بالغ ہونے سے قبل مستحق ہو گئے تھے، بلکہ بعض علماء کو یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ علامہ علی بالغ ہونے سے پہلے مستحق ہو گئے تھے، یہ غلط مشہور ہے، بلکہ یہ حقیقت میں علامہ علی کے بیٹے تھے، فخر المحققین جو بالغ ہونے سے پہلے مستحق ہوئے تھے. لیکن بعض علماء نے لکھا کہ دونوں باپ اور بیٹے اس منزل علم پر تھے کہ والد بھی بالغ ہونے سے پہلے مستحق ہوئے اور بیٹے بھی بالغ ہونے سے پہلے مستحق ہوئے. بہرحال فخر المحققین کے لیے تو یقینی کہ وہ 9 سال کی عمر میں مستحق ہو گئے تھے. اگر علامہ علی کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے، تب بھی یہ تاریخ اسلام کا واحد موقع ہوگا کہ ایک ہی خاندان کے دو آدمی باپ اور بیٹے دونوں بالغ ہونے سے پہلے مستحق ہو جائیں. میں نے عرض کیا تھا فخر المحققین کے بارے میں کہ یہ وہ عظیم ہستی کہ علامہ علی جیسی شخصیت جن کا لقب جن کا نام ہی سمجھیے علامہ ہو گیا، وہ آخری وقت اس طرح مرگ پر اپنے بیٹے کو بلا کر یہ وصیت کرتا ہے کہ بیٹا میری جتنی نامکمل کتابیں ہیں سب کو تم مکمل کرنا، اور دیکھو میری ساری کتابوں کو شروع سے پڑھ لینا، اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ان کی اصلاح بھی تم خود کرنا. علامہ علی جیسا عظیم عالم جب کسی شخص سے یہ جملے کہے گا کہ میری کتاب کی غلطیوں کو تم صحیح کرنا، تو خود یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنا عظیم علمی مقام ہوگا فخر المحققین کا. یہ وہی فخر المحققین ہیں جن سے اتنی محبت ہے علامہ علی کو کہ اپنی اکثر کتابوں میں اپنی کچھ کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا، اور بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا. یہاں تک لکھا ہے بار بار کہ میرا بیٹا تو ایسا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے ہر آفت و پریشانی سے بچائے اور اس کے بدلے مجھے فدیہ قرار دے دے. یعنی اس پر کوئی آفت و پریشانی آ رہی ہو تو وہ میرے اوپر آ جائے، میں اس کے بدلے قربان ہونے کو تیار ہوں. کتنا بلند مقام ہے فخر المحققین کا. علامہ علی جیسا صاحب اشتہار اور اتنا بڑا فقیر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا کہ میں اس کا فدیہ بننے کو تیار ہوں. چنانچہ فخر المحققین نے بھی اپنے والد کے بعد جس وقت قوم شیعہ کی قیادت کو سنبھالا تو اس شان کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ کہ لوگوں کو احساس تک نہ ہو سکا، یعنی وہ جو ایک بڑی شخصیت کے اٹھ جانے پر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، یہ واحد مثال کہ اتنا بڑا مستحق اس دنیا پر رخصت ہوا علامہ علی، لیکن لوگوں کو کسی خلا کا احساس نہ ہوا. صدمہ غم اپنے مقام پر، لیکن فخر المحققین نے پورے شان اور وقار کے ساتھ اپنے باپ کی مسلط کو سنبھالا. ان کا ایک واقعہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں اپنی مجالس میں، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمایا ہوگا، ایک مرتبہ اور سن لیجیے. علامہ علی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک سوال کیا. قصص العلماء کے مؤلف نے اس واقعے کو اسی انداز میں لکھا، لیکن شیخ عباس تقنی نے واقعہ تو یہی ہے، نام کچھ تبدیل ہو گئے. علامہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، ساحل آیا، شخص آیا اور آ کر کہا علامہ علی سے کہ میں آپ کی تقریب کرتا ہوں اور آج مجھے آپ کا ایک مسئلہ پتا چلا ہے جو اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا. ہمارے جگہ کا ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب نماز واجب نہ ہوئی ہو اس سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. مثلاً فرض کیجیے کہ 12:30 بجے ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے. اب 12:30 بجے جب وقت آئے گا تب نماز ظہر واجب ہوگی، لیکن 12 بجے یا 11 بجے جب کسی نماز کا وقت نہیں، صبح کی نماز ختم ہو چکی ہے، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، یہ بیچ کا جو وقت ہے جس میں ابھی کوئی نماز واجب نہیں، اس وقت اگر کوئی شخص واجب کی نیت سے وضو کرے تو کیا یہ وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. میں صرف اس لیے اس بات بتا دوں کہ کہیں یہ غلط کہیں پیدا نہ ہو جائے آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کہ آج کے جو مشتہدین وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی وضو صحیح ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں، یعنی اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے وضو اور نماز میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن ابتدائی دور میں یہ مسئلہ بڑا متنازعہ تھا، تو علامہ علی کا فتویٰ یہ تھا کہ جب تک کہ نماز واجب نہ ہو، نماز کا وقت نہ آئے، تو اس سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کیا ہی نہیں جا سکتا، اگر کر لیا تو وہ وضو بالکل غلط ہے. اب نماز واجب ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو نماز کا وقت آ جائے تو نماز واجب ہوتی، یا اگر کوئی قضا نماز کسی کے ذمے، اب فرض کیجیے 10 بجے صبح ہو، کوئی نماز واجب نہیں، صبح کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت 12:30 بجے آئے گا، تو 10 بجے کسی نماز کا وقت نہیں ہے واجب، لیکن اگر کسی پر کوئی قضا نماز ہو تو قضا نماز تو 24 گھنٹے واجب رہتی ہے، ہر وقت واجب رہتی ہے. تو اگر کسی پر کوئی قضا نماز ہو تب بھی اگر وہ واجب کی نیت سے وضو کر لے 10 بجے تب بھی وہ وضو صحیح ہو سکتا ہے. لیکن یہ آنے والا کہہ رہا ہے علامہ حلی کہ میں نماز کے وقت سے پہلے وضو کرتا اور مجھ پر کوئی قضا نماز بھی نہیں ہے پوری زندگی، لیکن کیونکہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا آپ کا تو میں واجب کی نیت سے وضو کر لیتا. اور علامہ حلی کا فتویٰ یہ کہ اگر نماز کے وقت سے پہلے جب کوئی نماز ہی واجب نہیں کوئی واجب کی نیت سے وضو کرے تو وہ وضو غلط، اور جب وضو غلط ہے تو اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز بھی غلط. ساحل نے آ کر یہ سوال پیش کیا. شیخ عباس قمی اس واقعے کو اس انداز سے لکھتے ہیں کہ جب علامہ حلی اور ان کے بیٹے حلہ سے ایران آئے اور شاہ خدا بندہ کو دین حقہ کی تعلیم دے کر مومن آل محمد بنا لیا، تو اس کے بعد شاہ خدا بندہ کو وضو کا نماز کا طریقہ وغیرہ بھی سکھا دیا. لیکن اب ایک نیا نیا جو شخص دین میں آیا اسے سارے مسئلے تو فلفور معلوم نہیں ہو سکتے. ایک دن شاہ خدا بندہ علامہ حلی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ بادشاہ وقت کا واقعات، تو اس نے ایک سوال کر لیا کہ میں اس طرح سے وضو کیا کرتا ہوں تو اب چاہے واقعہ اس طرح ہو یا اس طرح بات ہوتی ہے. تو خیر اس آنے والے چاہے وہ ایک آدمی آیا ہو یا شاہ خدا بندہ آیا علامہ حلی سے یہ سوال کر لیا کہ مجھے آپ کا فتویٰ نہیں معلوم تھا، میں یہ سمجھا کہ نماز کے وقت سے پہلے بھی واجب کی نیت سے وضو کیا جا سکتا، آج تک میں اس طرح وضو کرتا آ رہا کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے تیاری کے خیال سے میں واجب کی نیت سے وضو کر کے بیٹھ جایا کرتا. علامہ حلی نے کہا کہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ وضو غلط، چنانچہ وضو بھی غلط اور اس وضو سے جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب غلط، اب جاؤ اور جا کر سب کی قضا کرو. خیر وہ شخص باہر تو نکل آیا مگر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح نکلا ہوگا، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا، چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا، پتا نہیں بیچاری کی عمر 50 سال تھی، 60 سال تھی، 70 سال تھی، اتنی ساری نمازیں دوبارہ پھر سے پڑھنا پڑیں جبکہ بیچارے نے وضو بھی کیا، بڑی محنت بھی کی، نماز بھی پڑھتا تھا، اور یہ کتنی محنت سے پڑھتا ہوگا نماز جو ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت آئے اور میں فوراً نماز پڑھوں. اسے ایک دم سے پتا چلے کہ سب بیکار ہو گئی نمازیں تو کیا حالت ہونی چاہیے. تو روایتوں میں لکھا کہ جب باہر نکل کے چلنے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات فخر المحققین سے ہو گئی، علامہ حلی کے بیٹے. انہوں نے اس کی حالت دیکھی، ایک مرتبہ سوال کیا کہ اتنی پریشانی کس بات کی، تو اس نے اپنا پورا مسئلہ بتایا کہ اتنی میں نے نمازیں پڑھی اور ایک مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے میری ساری نمازیں غلط ہو گئی، اب سب کی قضا کرنا پڑے گی. علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین سنتے ہیں باپ کا بتایا ہوا مسئلہ اور ایسا عظیم باپ، لیکن شریعت کے اندر علم کے مقام پر تو یہ نہیں کہ کیونکہ اس نے کہہ دیا ماننا ہی، خود مشتہد ایک منٹ کے لیے غور کیا پھر کہا کہ بس فقط تجھے ایک نماز کی قضا کرنا، باقی جتنی نمازیں تیری ہیں وہ سب کی سب صحیح. فخر المحققین نے یہ مسئلہ بتایا، وہ آدمی حیران ہو گئے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے، بیٹا یہ کہہ رہا ہے، باپ بھی اتنا بڑا آپ مشتحد، بیٹا بھی اتنا عظیم مشتحد، کیا کرے. گھبرا کے وہ علامہ حلی کے پاس پہنچا، کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے مگر آپ کے ساتھ زیادہ نے مجھے یہ مسئلہ بتایا. علامہ حلی نے فخر المحققین کو بلایا، کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح، یہ میرا مقلد ہے، میری تقلید میں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، تم نے اسے یہ کیسے بتا دیا. تو بیٹے نے کہا بابا میں نے آپ کے فتوی ہی کی روشنی میں اسے یہ مسئلہ بتایا، دیکھیے اسے صرف ایک نماز کی قضا کرنا پڑے گی. یہ کون سی نماز ہے؟ جو سب سے پہلے دن کی نماز اس نے پڑھی ہے، سب سے پہلے دن آج 12:30 بجے وقت نماز آ رہا تھا، ہم نے واجب کی نیت سے 12 بجے نماز پڑھ لی، اب یہ تو 12 بجے وضو کر لیا، اب یہ وضو تو غلط ہو گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہم نے ظہر اور عصر کی نماز آج پڑھی ہے یہ نماز ہو گئی ہماری غلط، اس کی قضا ہم کو کرنا ہے. اب اس کی قضا کرنا ہے اور اس کی قضا اس آدمی نے نہیں کی، تو اس کا مقصد یہ کہ اب اس پر تمام زندگی ایک قضا نماز سے چلی آ رہی، اب یہ جس وقت بھی وضو کرے گا اگلے دن اس نے 12:30 بجے کے بدلے 12 بجے وضو کیا تو اگلے دن کی نماز جو ہے وہ صحیح رہے گی، کیونکہ اب جو 12 بجے وضو کر رہا ہے کل کی جو غلط نماز تھی اس کی قضا تو واجب. قضا نماز جب ایک ہو گئی تو ساری زندگی وہ قضا نماز پڑھنا واجب رہے گی، اب جتنے بجے بھی وضو کرے، جس وقت بھی وضو کرے، اس پہلی قضا نماز کی وجہ سے اس کا وضو صحیح، اور جب وہ وضو صحیح ہے تو اس سے پڑھی جانے والی بعد کی ساری نمازیں صحیح. تو بیٹے نے کہا کہ بابا پہلی نماز جب اس نے غلط کر دی تو اب تو اس پر ہر وقت وہ پہلی نماز کی قضا واجب رہی، اب جس وقت اور جس دن وضو کرے گا وہ وضو صحیح ہوگا قضا نماز کی وجہ سے، اور اس کے بعد میں پڑھی جانے والی نماز صحیح ہے تو بس پہلی نماز کی قضا کر لے اس کے لیے کافی۔ علامہ علی بے اختیار کھڑے ہوتے، گلے سے لگا کر پیشانی کو بوسا دیتے، اور یہی تو سبب بنتا ہے کہ وقت آخر کہہ جاتے ہیں کہ میری غلطیوں کی اصلاح بھی تم کرنا، اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھ کو اس کا فدیہ قرار دے دے، ایسا عظیم بیٹا فخر المحققین۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، جب فخر المحققین اس منزل پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کو دیکھ کر علامہ علی کو بھی بھولنے لگے، تو اب اس کے بعد کچھ حاسدوں نے، حسد کرنے والوں نے ان کے علمی مقام، ان کی عظمت کو پہچان کر یہ سوچا کہ کسی طرح انہیں بدنام کیا جائے۔ یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کے ہاتھ سے شہید اول کو شہادت نصیب ہوئی، اور اپنوں کے ہاتھ سے فخر المحققین جیسا عالم اس دنیا میں تھا اور غائب ہو گیا۔ چنانچہ ہلہ کے کچھ لوگوں نے، ہلہ کے کچھ ایسے شخصیتوں نے کہ جن کا چراغ فخر المحققین کے سامنے نہیں جل رہا تھا، انہوں نے عوام کے سامنے فخر المحققین پر ایک تہمت لگائی، ایک عظیم گناہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ عادل نہیں رہے گناہ کے بارے میں، اور ایسا گناہ کہ زبان اجازت نہیں دیتی اسے بیان کرنے کی۔ یہ کچھ لوگوں نے فخر المحققین کے بارے میں شہر میں اڑایا، اور عوام کو تو آپ کو پتا العوام کل انام، عوام بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، 50 سال کسی کی عدالت کو دیکھیں لیکن ایک لمحے کے لیے کوئی آدمی آ کر اس کے بارے میں غلط بیانی کرے تو 50 سال کے تعلقات کو دیکھا ہے، 50 سال اس آدمی کو کتنا دیانتدار، مگر ایک غلط خبر سنی فوراً یقین کر لیتے ہیں، برائی کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ لوگوں میں بھی شور ہو گیا کہ فخر المحققین نے یہ گناہ کیا، فخر المحققین تک اطلاع پہنچی، اتنا عظیم عالم، اتنی عظیم ہستی کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے؟ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امانے کو اتار کے پھینکا، ابا کو اپنی شانوں سے اتارا، اور اس کے بعد کسی حالت میں روتے ہوئے قلعہ سے باہر نکلے، اور پھر کسی کو پتا نہیں کہ کہاں گئے، کب انتقال ہوا، کہاں دفن ہوئے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنا بڑا مستحق، لوگوں نے اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے گناہ کبیرہ اپنے کاندھے پر مول لیتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ بعض تاریخانوں نے فخر المحققین کی وفات 771 ہجری لکھی، لیکن محققین کا کہنا کہ فخر المحققین کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ اللہ سے نکل کے کہاں گئے اور کب ان کا انتقال ہوا، یہ حسد اور بغیر تحقیق کی یہ بات کو یقین کر لینا، ایسی یہ خرابی۔ اور یہی سبب، یہی چیز آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے مراجع کے بارے میں، بڑے بڑے مجتہدین کے بارے میں، یہاں تک کہ آیت اللہ یا کوئی اور آیت اللہ یا خمینی جیسی عظیم ہستیوں کے بارے میں جس کے دل میں آتا جیسی بات پھونک دیتا، کوئی کہتا ہے وہ عادل نہیں، کوئی کہتا ہے وہ گناہگار ہیں، کوئی کہتا ہے انہوں نے یہ غلطی کی، اپنی تاریخ سے اب تک لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی اسی وجہ سے آل محمد کے ماننے والوں کا وہ گروہ مصائب کا شکار ہو چکا ہے، اور اب بھی اگر اسی انداز سے علماء کی بے قدری کی گئی تو اس سے بڑی آفت و مصیبت پڑے گی۔ تو بہرحال یہ عظیم ہستی ہے فخر المحققین کی کہ جنہوں نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالی، شہید اول شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن جمال الدین مکی علامہ علی کے درس میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن فخر المحققین کی شاگردی کو اختیار کیا، اور اس کے بعد 30 شعبان سن 751 ہجری کو جب 17 سال کی عمر تھی فخر المحققین نے اجتہاد کا اجازہ دیا، اور شہید اول کو یہ اختیار دیا گیا، یہ اجازت دیا گیا، یہ اجازت دی گئی کہ اب وہ اجتہاد کر کے خود مسائل اقتفا کو حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے جو شہید اول کا علمی سفر شروع ہوا، 751 ہجری میں اجتہاد کا اجازہ ملا، 786 ہجری میں شہید اول کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ یہ جو 35 سال کا عرصہ، اس 35 سال کے عرصے میں اس عظیم مقام پر شہید اول فائز ہوئے، اس عظیم مرتبے پر شہید اول پہنچے کہ جب علماء کرام ہر صدی کے مجدد کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی تفصیل میں نے پہلی تقریر میں بتا دی، تو 8ویں صدی کا مجدد شہید اول کو قرار دیا جاتا کہ 8ویں صدی نے آل محمد کے دین کی ایسی خدمت کی، اس انداز سے خدمت کی کہ اس صدی کے، پوری صدی کے تمام علماء پر سبقت لے گئے، انہیں مجدد قرار دیا گیا، اس منزل پر پہنچے شہید اول۔ یہ شہید اول کے معجزے علماء انہیں کہتے ہیں، کرامات شہید ان باتوں کو قرار دیتے ہیں کہ شہید اول کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 1000 مجتہدین کو شہید اول نے اجازت دیے تھے، یعنی شہید اول کے شاگردوں میں 1000 مجتہدین کرام تھے. پوری تاریخ شیعت میں معصوم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی عالم کے پاس 1000 مجتہدین نہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں آئے. 1000 مجتہدین کا عدد اور زندگی کتنی مختصر، 52 سال کی عمر میں شہادت پاتے ہیں. یہ وہ عمر کہ جب انسان کی علمی صلاحیت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوتی. 52 سال کا عالم نجف اشرف اور ام میں کہا جاتا کہ یہ بچہ ہے، اب جواب ہوا، اب یہ کچھ پڑھائے گا لوگوں کو، اب اس کے شاگرد بنیں. 1000 مجتہدین شہید اول نے اپنے ہاتھ سے اجازت نامے دیے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں شاگردوں نے شہید اول کو علم دین کو حاصل کیا. اور پھر اس مختصر سی عمر میں اس منزل پر پہنچتے ہیں شہید اول کہ شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا بڑا مجتہد، شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا عظیم فقیہ یہ فقرہ استعمال کرتا نظر آ رہا کہ علم فقہ جو تمام زندگی معصومین کا مقصد تھا، علم فقہ کو پھیلانا جو اصل دین ہے، یعنی کس لیے آئے تھے معصومین؟ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے، یہی فقہ. کہ شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا عظیم محقق عظیم فقیہ یہ کہتا کہ علم فقہ، بالکل مثال ان کی یہ جملہ ان کا یہ کہ علم فقہ بالکل سوارا علم تھا، بلکہ یہ کہا انہوں نے کہ علم فقہ بالکل باطرا تھا، بالکل سوارا تھا، اسے کسی نے چھوا ہی نہیں سوائے شہید اول اور میرے بیٹے موسیٰ اور علی کے. شیخ جعفر کاشف الغطا اب سے 400 سال پہلے کے عالم، یہ ان کی تعبیر دیتی کہ علم فقہ ایسا کہ جیسے کوئی باقرا لڑکی، جیسے کوئی کنواری لڑکی، آج تک کسی نے اسے چھوا ہی نہیں، آج تک کوئی اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہ سکا، لیکن ہاں اگر کسی نے اس کو حاصل کیا تو یا وہ شہید اول تھے اور یا میں اور میرے بیٹے. یہ تکبر نہیں، یہ غرور نہیں. وہ اما بے نعمت رب کا تحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. یہ نعمت رب کا تذکرہ تو اتنا بڑا فقیہ اور مجتہد کہ شیخ جعفر کہہ رہے کہ معصوم کے دور سے میرے دور تک سوائے شہید اول کے کسی نے فقہ کو سمجھا ہی نہیں، کسی نے فقہ کو حاصل ہی نہیں کیا. علماء کرام کی تعبیر، علماء کرام کا قبلہ کہ پورے فقہ طہارت سے لے کر آخری مسئلے سیاست تک شہید اول کے پاس ایسی تھی جیسے ہاتھ کی انگوٹھی، جب چاہے نکالے جب چاہے پہنے. فقہ شہید اول کے ہاتھ میں ایسی تھی جیسے انگوٹھی، انسان انگوٹھی سے کس طرح کھیلتا، بس اتنا ہی تسلط، اتنی ہی قدرت، اتنی ہی مہارت شہید اول کو فقہ پر تھی. تو علماء یہ لکھتے کہ طہارت سے زیاد کا پورے فقہ شہید اول کے لیے ایسی ہے کہ جیسے ہاتھ کی انگوٹھی ہے. یہ عظیم مرتبہ اور مقام ہے شہید اول کا. اور پھر شہید اول کا ایسا لاپانی معجزہ کہہ لیجیے، کرامت کہہ لیجیے، کہ آج تک کوئی شخص مجتہد بن نہیں سکتا، اجتہاد کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ شہید اول کی ایک کتاب لمحہ اس کا مطالعہ نہ کرے. کتاب لمحہ فقہ میں شہید اول نے لکھی تھی، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس حالت میں اور کس ماحول میں لکھی گئی، یہ بھی ایک معجزہ. لیکن مختصرا یہ سن لیجیے کہ جب شہید اول کو گرفتار کیا گیا تھا اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا، تب شہید اول کے پاس خراسان کے بادشاہ کا ایک پیغام آیا، خراسان کے حاکم کا ایک پیغام آیا کہ اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کیونکہ حکومت، کوئی بھی حکومت اور مملکت باقی رہ نہیں سکتی جب تک کہ اس کو چلانے والے عالم نہ ہو، مجتہدین نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میری مملکت خدا کے غضب کا شکار ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اب خلافت بنو عباس کے ختم ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں. خراسان میں شاہ خدا بندہ کے زمانے میں علامہ ہلی شیعہ کو لے کے داخل، خراسان کا علاقہ آل محمد کے ماننے والوں کا علاقہ. وہاں کا حاکم خط لکھتا ہے شہید اول کو اور کہتا کہ جب تک کہ کوئی نائب امام کسی مملکت میں موجود نہ ہو جو اس مملکت کے امور کی دیکھ بھال کرے، اس وقت تک وہ مملکت ہر لمحے عذاب خدا کی حقدار ہوتی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری مملکت پہ عذاب خدا نازل نہ ہو جائے. جتنا جلد آپ سے ممکن ہو آپ فوراً تشریف لائیے اور مملکت کا نظام سنبھال لیجئے. ایک بادشاہ، ایک سلطان، ایک حاکم وقت یہ درخواست کر رہا ذرا دیکھیے جب آدمی دیندار بنتا ہے تو کیسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہماری حالت کہ اگر خالی خلص نکالنا ہو تو ہزار بہانے ڈھونڈتے, اور خلص بھی کس چیز کا نام ہے؟ پورے مال کا نام نہیں, بچت کا نام. پوری بچت کا نام نہیں, بچت کے پانچویں حصے کا نام. اس سے بچنے کے لیے کتنے بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور کوئی بہانہ نہیں ملتا تو سیدھے سیدھے ہم علماء دین کی عدالت اور دیانتی کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ خون سے بچ جائیں. اور کہا وہ مرد مومن جس کے ہاتھ میں حکومت آئی اور وہ پیشکش کر رہا, اور پیشکش بھی کیسے کر رہا, خون دینے والے اول تو کتنے کم ہیں اور دیتے بھی ہیں تو کتنے غرور کے ساتھ دیتے ہیں, کتنے تکبر کے ساتھ دیتے ہیں, جیسے دے کر پتا نہیں عالم پر کتنا بڑا احسان کر دیا. اور ہر لمحے یہ خیال ہوتا ہے ہم نے پیسے دے کے دیے ہیں اس کو, لیکن پتا نہیں یہ کہاں خرچ کرے. ذرا اس عالم کی حالت بہتر ہو جائے کسی بھی اعتبار سے, اس کے پاس گاڑی نظر آ گئی, ہم نے 200 روپے دیے ہوں گے لیکن فوراً خیال ہوگا یہ ہمارے پیسے سے اس نے گاڑی خریدی. ذرا وہ اچھا مکان خرید لے, 5 روپے یا 10 روپے ہم نے دیے ہوں گے, یہ ہمارے پیسے سے اس نے مکان خرید لیا. ذرا سی اس نے کوئی ایسی آسائی زندگی کے لیے جو اس کا حق ہے بلکہ بعض حالت میں اس کے لیے واجب ہے, اور فوراً ہمارے ذہن میں آیا کہ ضرور اس نے ہمارے پیسے سے ان چیزوں کا استعمال کیا ہوگا, تو دینے والے ہے ہی کتنے کم, اور جو دیتے ہیں تو کتنی بدگمانی کے ساتھ, کتنے تکبر و غرور کے ساتھ, اور دینے کے بعد کتنے شک و شبہ ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں. لیکن دوسری جانب دیکھیے پوری مملکت حوالے کر رہا, اور حوالے بھی کس انداز سے کر رہا ہے کہ اگر آپ میرے یہاں آ جائیں گے تو یہ میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ جیسے کوئی احسان کر لیا ایک عالم کو بلا لیا, بلکہ ڈر کر گھبرا کے ان کے احسان کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ حکومت آپ لیں گے عذاب خدا سے میں نجات پاؤں گا اس لیے آپ تشریف لائیے. یہی جذبہ روایتوں میں ہے کہ خلص کے بارے میں لو, تم عالم کو دیتے ہو, تم سید کو دیتے ہو, تم نے اس پر احسان نہیں کیا, اس نے اگر خلص لے لیا تو تم پر احسان کیا کہ اگر وہ نہ لیتا تو تمہارا مال پاس ہوتا ہی نہیں, تمہارے مال میں امام کا اور سادات کا حق رہتا, تم اس مال کو استعمال کر نہیں سکتے تھے, اس نے تم سے پیسے لے کر تمہارے مال کو پاک و پاکیزہ کیا. لیکن یہ جذبہ آج نہیں ہے, اس دور میں تھا, اور ایک سلطان ایک بادشاہ کے ذہن میں ہے. یہ خط لکھا گیا, شہید اول گرفتار ہے, شہید اول قید خانے میں ہے, اب کیسے اس کی درخواست کو قبول کریں. فی الفور ایک کتاب فقہ کی لکھی, اور ایک ہفتے کے اندر اندر فقہ کی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لمحہ. عجیب بات یہ پورے فقہ کی کتاب لکھ رہے ہیں قید خانے کے اندر بیٹھے ہوئے. علماء کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں تو خالی عبادات کے مسئلے نہیں لکھے جا سکتے, عبادات نہیں, خالی وضو اور غسل اور نماز کے مسئلے نہیں لکھے جا سکتے. کہا یہ کہ پوری فقہ لکھ ڈالی. دیکھیے مسئلے یاد کرنا دوسری چیز, لیکن اجتہاد کر کے ہر مسئلہ لکھنا, اجتہاد بھی کرنا پڑ رہا اور مسئلہ بھی لکھنا پڑ رہا, یعنی قرآن پورا ذہن میں ہو, ساری حدیثیں امام کے ذہن میں ہو, تمام علماء کے فتوے ذہن میں ہو, تمام راویوں کے حالات ذہن میں ہو, تب ایک فتویٰ لکھ سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے تو پھر بھی آسان, توضیع کو دیکھا رٹ لیا مسئلہ اور یاد ہو گیا. یہ مستحق اجتہاد کر کے مسئلہ لکھ رہا, ایک ہفتے میں لما جیسی کتاب لکھی. اور جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے پاس صرف ایک مختصر سی کتاب تھی, محقق ہلی, علامہ ہلی کے ماموں کی ایک کتاب ہے مختصر النافع, بہت مختصر, 100-125 صفحے کی, بس اتنی سی ایک کتاب ہے, نہ قرآن موجود ہے, نہ احادیث موجود ہے, نہ کوئی اور فقہ کی کتاب موجود ہے, اتنی مختصر سی کتاب ہے. ایک ہفتے میں یہ تو مشاہدہ کہ جو لما کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کو اگر آپ نقل کریں, کاتب اگر اسے نقل کرے, ایک ہفتے میں خالی اس کی کتابت نہیں ہو سکتی. اور کہا یہ کہ سارے مسئلے لکھنا اور اجتہاد کے ساتھ لکھنا, ایک ہفتے میں لکھے, جب سے صرف ایک مختصر سا فقہ کا رسالہ ان کے ہاتھ میں تھا, اور وہ ایسی کتاب لکھی گئی کہ اس دور تک فقہ میں اتنی اچھی اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. شرائع اسلام کے بارے میں نے 2 ہفتے پہلے بتایا تھا, مگر یہ لمحہ اس سے بھی بہتر, ایسی اس میں ترتیب ہے کہ ہر مسئلے کو اس انداز سے لکھا کہ پہلے اہم مسئلے آتے ہیں, پھر اس سے متعلقہ مسئلے آتے ہیں, نماز کے مسئلے تو پہلے نماز کے بنیادی مسئلے, پھر اس سے متعلقہ مسئلے, پھر اس کے مستحبات, پھر اس کے مکروہات. آج تو آپ عادی ہو گئے ہیں توضیح المسائل جیسی کتاب دیکھ کر. اس دور میں جب کوئی کتاب نہ تھی, قید خانے میں ہے, سزائے بہت سنائی جا چکی ہے, لکھنے کے لیے کوئی مددگار کتاب نہیں, یہ ایسی حالت میں ایک ہفتے میں لما جیسی کتاب لکھی, ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سوائے موجودے کی اور کچھ نہیں ہے. جب یہ کتاب سلطان خراسان کو, بادشاہ خراسان کو بھجوائی گئی, تو اب قاصد ایک قاصد کے ذریعے بھجوائی گئی جو بہت احتیاط کے ساتھ چنا. وہ اپنی جان پر کھیل کر یہ کتاب لے کے چلا اور راستے میں لوگوں کو اطلاع ملی جو صاحبان ایمان تھے. انہوں نے کوشش کی کہ کتاب کسی طرح ہمیں مل جائے, اس نے انکار کر دیا. بڑی بحث کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے اس نے کتاب دی کہ دیکھو اس کو دیکھ کر جتنا لکھ سکتے ہو لکھو. چنانچہ راستے میں جہاں جہاں سے گزر ہوا کسی نے 2 ورق لکھے, کسی نے 6 ورق لکھے, کسی نے 8 ورق لکھے, اور اس طرح یہ کتاب ہم تک پہنچی. مگر ایسی عظیم کتاب ہے کہ ہماری دفاع میں اس کے مقابلے پر شاید ہی کوئی کتاب اس سے پہلے یہ اللہ میں آئندہ تقریر میں پیش کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 52 سال کی مختصر سی عمر میں اس منزل پر پہنچے کہ 1000 مجتہدین کو اجازت نامہ دیا. اجازت نامے کا مقصد وہ ان کے شاگرد تھے, ان کی شاگردی اختیار کی تھی. 1000 مجتہدین نے ان کو اجازت نامہ دیا. لما جیسی عظیم کتاب لکھ گئے. اس کے علاوہ دوسری کتابیں اور ہیں. ایک کتاب ان کی دروس ہے, ایک کتاب ذکرا ہے, بیان ہے, قواعد ہے, ایک کتاب الفیہ جس میں نماز کے 1000 واجبات لکھے, ایک کتاب نفلیہ جس میں نماز کے 3000 مستحبات لکھے. اتنی عظیم کتابیں 52 سال کی مختصر سی عمر میں, لیکن تعلیم بھی کس انداز سے حاصل کی تھی. یہ ان کے تعلیم کے زمانے کا ایک واقعہ سنتے چلیں کہ کتنی محنت کے بعد مستحب بنا کرتا. ہم اور آپ کو سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری اور آپ کے خون کی کمائی پر وہ خالی بغیر کوئی کام کیے ہوئے پروان چڑھ رہا, مگر کس طرح سے مستحب بنتا. شہید اول کے بارے میں تاریخوں میں یہ لکھا کہ انتہائی دبلے پتلے اور کمزور آدمی تھے اور ان کے سر پر بال بھی نہیں اٹھتے. تو ایسا کس وجہ سے ہوا, یہ تاریخوں میں لکھا ہوا کہ جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے علم, اب اشتہار کی تعلیم حاصل کرنا مذاق چیز نہیں, 20-20 اور 22-22 گھنٹے دن میں پڑھنا پڑتا, تب جا کر انسان مسائل کو سمجھنے اور اشتہار کے قابل ہوتا. اب جوانی کی زندگی 17-18 سال کی عمر, جب پڑھتے تھے تو رات کے وقت نیند آیا کرتی, بڑی کثرت کے ساتھ نیند آیا کرتی. چنانچہ انہوں نے نیند کو بھگانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پیتل کا بنا ہوا پیتل کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھتے جو آگ میں گرم کر کے رکھا جاتا, اور جب کبھی نیند آتی وہ پیتل کا گرم گرم ٹکڑا اپنے سر پر رکھا کرتے. جب اس کی وجہ سے سر کو تکلیف ہوتی نیند فوراً بھاگ جاتی. اس طرح رات میں 2-3 مرتبہ اپنی نیند کو بھگایا کرتے. اسی کا نتیجہ کہ رفتہ رفتہ سارے بال ان کے جل گئے, لیکن دل میں دین حاصل کرنا تھا, مستحب بننا تھا, نائب امام بننا تھا. اتنی بڑی قربانی تھی, راتوں کو جاگ کے گزارتے. ہمارے علماء کچھ ایسے علماء بھی گزرے جن کا تذکرہ میں نے 3 ہفتے قبل کیا, کچھ ایسے علماء بھی گزرے. ہمارے یہاں علماء کی فہرستیں, مستحدین کرام ایک پورا سلسلہ, مجدد مذہب شیعہ ایک پورا سلسلہ, شہیدان راہ خدا ان کا بھی ایک پورا سلسلہ. اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہمارے یہاں ہے, وہ علماء جنہوں نے تمام زندگی حرام اور مکروہ پہ چھوڑیے کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیا. تمام زندگی جو کرتے تھے یا واجب ہوتا تھا یا سنت, حرام بھی نہیں مکروہ بھی نہیں, کوئی مباح کام جس کا کرنا نہ کرنا برابر, ایسا کام بھی انجام نہیں دیا. ان علماء کرام میں سے ایک شہید اول کہ جن کے بارے میں یہ آپ نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنے کا کیسا شوق, کون اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے اپنی تعلیم اور پڑھائی کے لیے کہ اس طرح سے اپنے جسم کو جلا جلا کے اس مقام عظیم پر پہنچے. اور دوسری جانب حالت یہ کہ تمام زندگی اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری, تو یا واجب کرتے تھے یا سنت کرتے تھے, کوئی مکروہ کوئی مباح کوئی حرام کام تمام زندگی ان سے انجام نہیں پایا. دیکھیں یہ وہ ہستیاں کہ جن کے تقدس اور کردار کو دیکھ کر لوگوں کو امام معصوم یاد آیا کرتے تھے. اب اس وجہ سے اتنی زحمتیں برداشت کرنے کی وجہ سے بہت دبلے پتلے اور کمزور ہو کر رہ گئے تھے. مشہور واقعہ بھی ہے ان کے بارے میں, بہت بڑے شاعر بھی تھے اپنے دور کے. ایک رات کو اتفاق ایسا ہوا, مستحب بننے کے بعد ایک رات کو ایسا اتفاق ہوا کہ بڑی زبردست نیند آئی اور رات کو آنکھ لگ ہی گئی اور تمام رات سوتے ہوئے گزر گئی ان کی تمام رات. نماز شب قضا ہو گئی. اب ایسا شخص جس نے تمام زندگی کوئی مباح مکروہ اور حرام کام نہ کیا, تو وہ شخص نماز شب کو بھی واجب کے طریقے سے انجام دیتا, یعنی پوری زندگی نماز شب پڑھی صرف ایک رات کو قضا ہو گئی. جب آج کے لیے دیکھا صبح کی نماز کا وقت داخل ہو چکا, نماز شب قضا ہو چکی, تو قضا نماز کے بعد میں پڑھی, لیکن بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا, ایک شعر کہا عربی کا کہ آج اے خدا تیرے اس بندے پر کتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی کہ آج رات کی نیند کی وجہ سے جنت کی حوروں کا مہر میرے ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے کہ بتحقیق یہ نماز شب حوران جنت کا مہر. تو تمنا کرنا تو بہت آسان ہے کہ خدا ہمیں جنت دے اور محل دے اور حورے دے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کچھ کر کے دکھائے. آپ کو یاد ہوگا اور بات آگے تو میں بتا دوں کہ چوتھے امام جب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ ایک شخص آیا, ایک عربی آیا, اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی, واجب نماز, سنت نہیں, واجب نماز پڑھی, لیکن بڑے جلدی جلدی نماز پڑھی کہ ابھی الحمد سورہ پورا نہیں ہوا کہ رکو میں گیا, رکو ہوا نہیں کہ سلسلے میں گرا, سلسلہ ہوا نہیں کہ تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو ختم کیا, اور اس کے بعد صرف بیٹھ گئے. یہ بھی نہیں کہ جلدی ہے, سفر اختیار کرنا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بھوکا, بیٹھ گیا اور اب اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی. ایسے لوگ آپ کو اپنے چاروں طرف سے ملیں گے کہ وقت بہت ہوتا ہے لیکن واجبات سے جان چھڑاتے ہیں جلدی جلدی, اور مستحبات کو دیکھیے تو اتنی طولانی دعائیں, اتنے طولانی عمل. چنانچہ امام نے دیکھا کہ بیٹھ گئے اور دعائیں مانگنا شروع, اب جتنی دعائیں یاد ہوں گی سب مانگتا چلا جا رہا ہے, خدا بندہ مجھے یہ بھی دے, وہ بھی دے, جنت بھی دے, بولے سیاح کی تختی سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا, محل دے اور ہورے دے. جب اس نے یہ کہا کہ خدا بندہ مجھے جنت کی ہورے دے, امام نے فوراً اسے سوچ دیا اور کہا کہ ایسا تو نے مہر تو اتنا تھوڑا سا دیا اور دعا اور تمنا اتنی بڑی کر رہا, اگر جاپان ہورے چاہتا تو ان کے مہر کو بھی اطمینان سے انجام دے اور یہ نماز پرانے جنت کا مہر ہوا کرتی. لیکن شہید اول کے بارے میں غور کریں, علم کتنا اور علم کا شوق کتنا اور تقدس اور پرہیزگاری کتنی. اور پھر شہید اول کی ایک نمایاں خصوصیت جو ہمیں نظر آتی وہ یہ کہ شہید اول نے جب ہلا میں اشتہاد کی تعلیم مکمل کر لی, مشتہد بن گئے, تو اب کیا کیا, اب شہید اول عام مسلمانوں کے برادران اہل سنت کے علماء کے پاس گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایک مشتہد جامع الشرائع, ذرا دیکھیں مستحق کے کتنا انتصار ہوتا, ایک تکبر غرور کی وہ حالت ہوتی کہ کسی کو دو لفظ پڑھنے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو علامت الظہر سمجھتا, اور ایک عالم باعمل اور مستحق ہوتا, اجتہاد کی منزل پر پہنچ گئے, نائب امام بن گئے, لیکن اب نکلے اور نکلنے کے بعد تمام اسلامی تعلیم کے مراکز پر گئے, خود شیعہ تعلیم تو ہلا میں حاصل کی, لیکن اس کے بعد بغداد گئے, مصر گئے, مکے کی جانب گئے, مدینے کی جانب گئے, خلیل الرحمان نامے مقام پر گئے, بیت المقدس گئے, اب علماء اہل سنت کے پاس پہنچے, ان سے استفادہ کیا اور اس منزل پر پہنچے کہ علماء اہل سنت نے بھی انہیں اجازت دی. چنانچہ 40 علماء اہل سنت اپنے دور کے بڑے بڑے ان کے یہ شاگرد رہے تھے, اور علماء نے انہیں صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, مسند ابو داؤد, مسند ابن ماجہ, مسند احمد ابن حنبل, موطا امام مالک, مستدرک حاکم, یہ جتنی کتابیں یہ سب انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور تمام علماء اسلام نے انہیں لکھ کر دیا کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان روایتوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو ان کی تعلیم دے بھی سکتے ہیں. اس منزل پر پہنچ گئے, تمام اسلامی فقہوں کا مطالعہ کیا, پانچوں فقہوں کے اوپر ان کو عبور حاصل ہو گیا, اور اس کے بعد واپس آئے دمشق کی جانب, شام کی جانب, اپنا وطن لبنان اور شام ایک ہی علاقہ تھا, وطن کی جانب واپس آئے اور وہاں آنے کے بعد دین کی خدمت شروع کی. شہید اول جب وہاں پہنچے تو اب شہید اول کا علمی مقام ایسا کہ کسی بھی فرقہ کا مسلمان ان کے پاس آتا, انہیں ان سے سوال کا جواب دیتا, صرف طور اسے جواب مل جاتا. چنانچہ دمشق میں شہید اول کی شہرت بڑھنے لگی, ان کا علمی مقام پیدا ہو گیا, تمام مسلمان ان کی عزت کرنے لگے, اور شہید اول نے صرف یہ نہیں کیا کہ عام لوگوں تک اپنے علم کو پہنچایا, گھر کی جانب بھی توجہ دی, گھر والوں کو بھی عالم بنایا. شہید اول کا بھی عجیب خاندان ہے, ان کی زوجہ, ان کی بیوی, ان کی کنیت ام علی تھی, ایک انتہائی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی اپنے دور کی. شہید اول کے تین بیٹے اور تینوں کے تینوں مستحد ہیں, ابو طالب محمد, ابو القاسم علی اور ابو منصور حسن, یہ تین ان کے بیٹے ہیں, اور تینوں اشتہار کے مقام پر پہنچے. خود شہید اول نے ان کو اجازت نامہ لکھ کر دیا. ایک بیٹی ہے ان کی, دو بیٹیاں تھیں ان کی, اور دونوں بیٹیاں مستحدہ اشتہار کی منزل کو حاصل کیا. دونوں میں سے خصوصیت کے ساتھ جو بڑی بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ, اور ان کو ست المشائخ کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا. ست المشائخ یعنی تمام علماء کی سردار, ست المشائخ یعنی سید المشائخ, تمام مشائخ جتنے شیخ ہیں, جتنے بزرگ علماء اس دور سے, ان سب کی سیدہ, ان سب کی سردار و حاکم. کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نام ہی پڑ گیا ست المشائخ, واقعان جب خدا پر خدا کی خاص نظر ہوتی ہے کسی کی جانب اور کوئی دین خدا پر صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے تو پھر ایسی ہی برکت ہوتی ہے. کتابیں لکھی تو ایسی لامثال کہ آج تک ان کا جواب نہ ہو سکا. علمی یادگار اولاد کی صورت میں چھوڑی تو ایسی کہ بیٹے تو بیٹے بیٹی بھی اس منزل پر پہنچی کہ صدق المشائخ یا سجدت المشائخ تمام علماء کی سردار قرار پائی. اشتہاد کی اس منزل کو حاصل کیا کہ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہید اول کبھی کبھار ان کے علمی مقام کو بتانے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی تو اس منزل پر ہے کہ تمام عورتوں کو اپنے فقہی مسائل میں ان کی جانب رجوع کرنا چاہیے. بلکہ یہ صاحب فقہ العلماء نے جملہ لکھا کہ یہ کہا کرتے کہ میری بیٹی اس مقام پر کہ حیض اور نماز کے مسائل میں تو مردوں کو بھی اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے. اتنی مہارت میری بیٹی کو فقہ کے اوپر حاصل. یہ منزلت ہے بیٹی کی تو اب کتنی برکت ہے شہید اول کے گھرانے میں کہ ایسا خاندان خدا نے ان کا دیا. اور پھر ان کی بیٹی علم سے کتنا شوق ہے. چھوٹی سی مثال میں پیش کر دوں اس لیے کہ میرا موضوع تو خود شہید اول ہے. صرف ایک چھوٹی سی مثال. جب شہید اول کو شہادت نصیب ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے سرکا چوڑا میراث چھوڑی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تو اس زمانے میں مومن آل محمد اپنا یہ فریضہ سمجھتا تھا کہ میں اسے بھوتا رہوں لیکن جو امام کا نائب ہے اس کی حالت بہتر ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر آنے جانے والا ہر غیر جب کبھی آئے گا اور اس سے کوئی سوال کرے گا کہ تمہارے امام غائب ہیں اب کون ہے تو یقیناً نائب امام کی جانب اس سے میں رجوع کرواؤں گا. تو نائب امام کی وہ حالت کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ قوم اتنی غیرت مند ہے یہ قوم اتنا زیادہ امام سے محبت کرنے والی کہ جب نائب کو اس نے اس حالت میں رکھا تو امام اگر ہوتی تو واقعی کتنی قربانی امام کے لیے دیتی. یہ تصور تھا اس زمانے میں اور آج بھی ایران و عراق کے صاحبان ایمان میں کہ اگر امام ہوتے اور ہم ان کے لیے جو کچھ کرتے وہ نائب امام کے لیے کرنا اس لیے نہیں کہ وہ بہت عالم یا فاضل یا فقیر یا مستحق اس لیے کہ وہ امام کی جگہ بیٹھا ہوا. تو خیر شہید ہوئے جب شہید اول تو ایک بڑا ترکا ایک بڑی میراث انہوں نے چھوڑی. جب یہ میراث تقسیم ہوئی تمام اولاد تو ان کی بیٹی نے ایک وثیقہ لکھا ایک تحریر لکھی اور اس نے یہ کہا کہ میرا جتنا حصہ بنتا میں صرف خدا سے اس کی جگہ لینے کے لیے اپنے سارے حصے کو اپنے بھائیوں کے حوالے کرتی ہوں انہیں ہبا کرتی ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے میں سب کچھ اپنے بھائیوں کو دیتی ہوں لیکن بس چار چیزوں کو مجھے اس کے بدلے طلب. اور وہ چار چیزیں کیا تھی؟ ایک تو وہ قرآن تھا جو خراسان کے حاکم نے شہید اول کو تحفتاً دیا تھا. دوسری شیخ طوسی کی دو کتابیں تھیں ایک کتاب مصباح جس میں اعمال ہے پورے سال کے اور ایک کتاب تہذیب الاحکام جو ہماری چار بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے اور چوتھی اپنے والد کی کتاب قواعد. تو یہ چار کتابیں مجھے دے دو اور اس کے بعد میں اپنی ساری جائیداد میں اپنا سارا حصہ تمہارے حوالے کرتی ہوں. ذرا اندازہ کرو کہ کتنا شوق ہے علم کا کتنا شوق ہے کتابوں کہ اپنی پوری جائیداد اور بہت بڑی جائیداد پورا حصہ معاف کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بدلے میں یہ چار کتابیں کسی طرح مجھے مل جائیں. تو یہ برکت خصوصی شہید اول کے اوپر خدا کی فخر المحققین کا شاگرد اور ایسی بابرکت اولادوں کا باپ شہید اول دمشق میں پہنچ چکے ہیں. شہید اول علم دین کو پھیلا رہے ہیں مرکزیت ملتی جا رہی ہے مسلمان کس کس کے آ رہے ہیں اپنے تو خیر نائب امام سمجھتے ہی غیر بھی پہنچ رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ شہید اول کے قریب آ رہے ہیں. اس وقت شام اور مصر کا علاقہ ایک ہی حاکم کا تھا جس کا نام تھا درخو. وہ دونوں علاقوں کا حاکم تھا اور شام میں خود مصر میں رہتا تھا. شام میں اس نے گورنر بنایا تھا جس کا نام تھا بیگ مرف. اس دمشق کے شہر میں جو اس کا کیپیٹل شہید اول بھی پہنچے اور اپنے تمام علوم کی تعلیم شروع کی. شافعی مذہب کا آتا ہے فقہ شافعی کا مسئلہ اس کو بتاتے ہیں. مالکی مذہب کا آتا ہے فقہ مالکی کا مسئلہ بتاتے ہیں. حنفی اور حنبلی آتا ہے ان کی فقہ کا مسئلہ بتاتے ہیں اور اپنا جو آتا ہے تو فقہ آل محمد کا مسئلہ انہیں بتاتے ہیں. رستہ رستہ اتنی مرکزیت ہو گئی شہید اول کی کہ جو علماء تھے اس شہر کے عام علماء ان کے دل میں حسد پیدا ہوا تو یہ تو بڑا غضب ہو رہا ہے. یہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ہم سب پر چھا گیا. اب شافعی مذہب کے سب سے بڑے عالم اس زمانے میں تھے عباد ابن الجماعت لیکن وہ پریشان کہ میں شافعی مذہب کا عالم ہوں لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس جا کر شافعی مذہب کا فتویٰ لیتے ہیں. برہان الدین مالکی مذہب کے سب سے بڑے عالم تھے وہ گھبرائے کہ میں مالکی مذہب کا قائد ہوں لیکن میری فقہ کے لوگ ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں. لوگ گھبرائے اور پریشان ہو. ادھر سلطان خراسان یہاں پر شیعہ حکومت قائم ہے علامہ ہلی کے بعد سے. سلطان خراسان نے شہید اول سے تعلقات بڑھانا شروع کیے. خطوط آ رہے ہیں, مسئلے پوچھے جا رہے ہیں, توپے سہائے بھجوائے جا رہے ہیں. حکومت بھی ایک مرتبہ گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ایران سے جو ان کے تعلقات تو یہاں بھی کوئی اس قسم کا انقلاب آ جائے. علامہ ہلی نے جس طرح ایران کو بدل دیا کہیں یہ شام کو نہ بدل دیں. اب حکومت بھی پریشان ہے اور جو عام علماء علماء سو ہیں ان کے دلوں میں بھی حسد پیدا ہونا شروع ہوا. اب وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح شہید اول کے کانٹے کو ہٹا دیا جائے, کسی طرح شہید اول کی اس مرکزیت اور مرجعیت کو ختم کر دیا جائے. مگر کس انداز سے اور کیا کیا جائے؟ اس وقت اتفاق سے ایک شخص الیالوس نام کا پیدا ہوا. یہ شروع میں آل محمد کا ماننے والا تھا مگر بعد میں بہک گیا, بعد میں مرتد ہو گیا اور عجیب و غریب عقائد کو بیان کرنے لگا. خدا ہی کے بارے میں اس کا عقیدہ بگڑ گیا اور عجیب و غریب عقائد پر اس نے پورا فرقہ بنایا. خیر حاکم وقت نے اس کو تو قتل کرا دیا, شہید اول کے دمشق پہنچنے سے پہلے کی بات ہے, مگر اس کا فرقہ موجود تھا اور اس کے فرقے میں 70 ایسے تھے جو خود شیعہ تھے لیکن بعد میں اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے تھے اور اس کے فرقے میں شامل ہو گئے. چنانچہ ان کی مدد لی حکومت وقت نے اور ان کی مدد سے ایک دستاویز تیار کرائی جس نے ان 70 آدمیوں نے یہ گواہی دی کہ ہم خود شیعہ آل محمد کے ماننے والے ہیں, لیکن ہم گواہی دیتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ یہ آل محمد کو بھی بہت بڑے سمجھتا. ان پر مستعدیت کا الزام لگایا گیا کہ یہ معاذ اللہ آل محمد کو خدا سمجھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر ان کے بارے میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ دشمنان اہل بیت سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. 70 ان آدمیوں کی گواہی لی گئی اور 1000 عام مسلمان مختلف فرقوں سے ان کی گواہی لی گئی اور اسے تیار کر کے بیروت کے قاضی کے حوالے کر دیا گیا. یہ پورا مقصد, یہ پوری تحریر, ان کے اوپر یہ سارے الزامات لگا کر بیروت کے قاضی دمشق میں اس کو بھجوایا. دمشق میں شہید اول کی دمشق میں اور وہاں پہ شافعی مذہب کے عباد ابن الجماعت شافعی مذہب کے, اور یہ وہ شخص ہے جو شہید اول کے خلاف پہلے بھی رہ چکے تھے ابتدائی زمانے میں. انہوں نے اور شہید اول نے ایک ہی مقام پر تعلیم حاصل کی, ان کے پاس یہ فتویٰ بھجوایا. انہوں نے ہوشیاری کے ساتھ اس فتوے کو مالکی مذہب کے عالم برہان الدین مالکی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آپ اس کو دیکھ کر اس کا دستخط کیجیے اور اس شخص کو قتل کرانے کا کوئی انتظام کیجیے. آپس میں یہ طے پا رہا, وہ دستاویز وہ تحریر ایک سے دوسرے کے پاس جا رہی. اب گھبرا ہر ایک آدمی رہا اس کو دستخط کرتے ہوئے, لیکن بڑھاتے بڑھاتے برہان الدین مالکی کے پاس پہنچا. برہان الدین مالکی نے اس کو دستخط کیے, عباد ابن الجماعت شافعی مذہب کا, اس نے بھی دستخط کیے. اور اس سے کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد پر عباد ابن الجماعت جو شہید اول کے خلاف پہلو, ان کا نام ہے ابن الجماعت, ان کو غصہ آ گیا شہید اول پر. ایک ایسا واقعہ پیش آیا, ایک مرتبہ وہ شہید اول کے پاس ملاقات کے لیے گئے. شہید اول کے پاس جیسا کہ میں نے بتایا کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں, ان کا درس ہے, ان کا کھلا ہوا کمرہ ہے, جو چاہے آ جائے جو چاہے بیٹھے. عباد ابن الجماعت بھی بیٹھے, لیکن کیوں سے اس شخص سے شہید اول سے شروع سے حسد ہے کہ میں دمشق کا قاضی ہوں, میں دمشق کا چیف جسٹس ہوں, لیکن لوگ میرے پاس نہیں آتے, اس کے پاس آتے ہیں. اب یہ بیٹھا اور حسد کی وجہ سے اس نے سوچا کہ شہید اول کی توہین کرنا چاہیے. شہید اول اپنے کمرے میں بیٹھے, سامنے لکڑی کی بنی ہوئی بینچ سی ہے, میز سی ہے, اس پر دباؤ اور قلم رکھا ہوا اور شہید اول کچھ لکھ رہے ہیں. یہ سوچا اب علماء کا قاعدہ ہے, کسی بھی فرقے کی ہو کسی بھی مذہب کی ہو, جب ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تو علمی مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی. عباد ابن الجماعت اور شہید اول کے بیچ میں گفتگو شروع ہو گئی. شہید اول کچھ تحریر بھی کر رہے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں. عباد ابن الجماعت وہ ایک مرتبہ عاجز آ گیا. شہید اول نے اس کو ایسے جواب دیے اور ایسی دلیلیں پیش کی کہ گویا وہ شکست کھا گیا. اب جب اس نے شکست کھائی اس علمی گفتگو میں تو سوچا کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے. جیسا کہ میں نے تقریر کے بیچ میں عرض کیا, شہید اول انتہائی نحیف, انتہائی کمزور اور پختہ قامت کے شخص تھے. اب بھی ان کا کم تھا, انتہائی کمزور اور نحیف بھی تھے. عبادتیں کر کر کے, ریاضتیں کر کر کے انہوں نے اپنے جسم کو گھلا دیا. چنانچہ عباد ابن الجماعت نے ایک مرتبہ طنز کرتے ہوئے تھا, اور خود عباد ابن الجماعت ہر اعتبار سے ماشاءاللہ تھے. عباد ابن الجماعت نے شہید اول پر طنز کرتے ہوئے کہا تو مجھے قلم کے پیچھے سے ایک آواز تو سنائی دے رہی لیکن پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ کون بولنے والا، کوئی نظر ہی نہیں آتا. ان کے دبلے پن پر، ان کی کمزوری پر، ان کے نحیف و نزار ہونے پر ایک جملہ پھنسا. شہید اول نے فوراً جواب دیا، ساتھی بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، دونوں عالم بھی ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہیں. چنانچہ انہوں نے فوراً جواب دیا، اور ایک ایسا جواب دیا جسے میں کھل کر بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور آپ کو بھی اس کا مزہ نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ پورا نہ سمجھ لیں. لیکن بس اتنا میں بتا دوں کہ ان کا نام ہے عباد، ان کے والد کا نام ہے جماعت، اور اسی لیے ان کو عام طور پر پکارا جاتا ہے ابن الجماعت. تو جماعت ایک آدمی کا بھی نام ہے، اور جماعت کے معنی گروہ بھی ہیں. تو ابن الجماعت کے معنی ہوں گے پورے گروہ کا بیٹا، 10, 15, 20, 25 پتا نہیں کتنوں کا بیٹا. تو شہید اول نے صرف اور اتنا جواب دیا کہ جو ایک آدمی کا بیٹا ہوگا وہ تو تمہیں ایسا ہی نظر آئے گا. بس اتنا سننا کہ ابن الواحد تو ایسا ہی ہوتا، واحد کا بیٹا تو ایسا ہی ہوتا. اب اتنا سننا تھا کہ اب عباد ابن الجماعت نے بس یہ جو سنا تو طیش آیا، وہ جو حسد پہلے ہی تھا اب اس وقت علمی مذاکرے میں بھی شکست کھائی اور ایسا جملہ بھی سنا تو جو تاپ کھاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اور چند دنوں کے بعد وہ تحریر تیار کروائی ان شیعہ مذہب کے چھوڑنے والوں سے اور 1000 غیروں سے، اور اس کو بیروت کے قاضی سے اپنے پاس منگوا کر برہان الدین مالکی کے پاس بھجوایا. برہان الدین مالکی کے پاس پہنچا اور کہا گیا کہ فوراً اس پر حکم دے دو، فوراً اس پر فتویٰ دے دو کہ ایسی آدمی کی سزا کیا. برہان الدین مالکی نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ یہ واجب القتل، جو کھلا کھلا ہستیوں کو برا کہتا اور مسیریت کا اہل بیت کو خدا مانتا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، کیونکہ مرتد ہو گیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا. اور یہ فتویٰ دینے کے بعد، یہ حکم دینے کے بعد، میں یہ حکم دیتا ہوں، یہ حکم دینے کے بعد شہید اول کو گرفتار کروا کے بلایا گیا. شہید اول گرفتار ہو کے آئے، ان کے سامنے پہلے تو وہ پوری تحریر پڑھ کے سنائی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بعد اس تحریر کی روشنی میں اور اتنے سارے گواہوں نے دستخط کیے، اس لیے تجھے ارتداد کے جرم میں قتل کی سزا دی جا رہی. شہید اول نے ایک مرتبہ فوراً سوال کیا کہ یہ حکم کیسے جاری کر دیا گیا، میں تو موجود ہی نہیں تھا، مجھ سے تو کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں. انہوں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ میں خاموش رہوں، جب حاکم حکم دے، جب ایک عالم حکم دے، پھر اس کا حکم ٹوٹ نہیں سکتا. شہید اول نے کہا ولیکن للغائب حجۃ، یہ اس کے لیے تو صحیح کہ جو عدالت میں حاضر ہو کر اپنا بیان دے چکا ہوں اور پھر حاکم اس کے خلاف حکم دے، لیکن جو عدالت میں بلایا ہی نہ گیا اس کے پاس تو اس کی دلیل باقی، مجھے اجازت دی جائے اور میں تمام گواہوں پر جرا کروں گا، میں ان سے گفتگو کروں گا، پھر بھی اگر جرم ثابت ہو تو بے شک آپ سزا دے دیجیے. لیکن ایک مرتبہ کہا گیا کہ نہیں، بس اب حکم دیا جا چکا ہے اور حاکم کا حکم جو ہے وہ کسی حالت میں بھی واپس نہیں لیا جا سکتا، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی اور تمہیں ارتداد کے جرم میں، مرتد ہونے کے جرم میں قتل کیا جائے گا. شہید اول نے سنا، بس فوراً ایک مرتبہ عباد ابن الجماعت کی جانب مڑے اور کہا کہ میں اس وقت شافعی ہو جاتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میرا مذہب شافعی ہے. شہید اول کا مذہب کسی کو پتا نہیں تھا، کیونکہ ہر ایک سے اس کی صفا کے مطابق گفتگو کرتے. کہا کہ یہ مالکی، میں اس وقت شافعی ہوں اور تم کیونکہ شافعی مذہب کے فقیہ ہو، اس لیے میرا فیصلہ تم کرو. اب اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جس صفا کا آدمی ہو اسی صفا کا عالم فیصلہ کرتا. مالکی مذہب میں مرتد کی سزا قتل، شافعی مذہب میں مرتد کو معاف کیا جا سکتا. چنانچہ ایک مرتبہ کہا کہ میں شافعی ہوں، میرا فیصلہ تم کرو. عباد ابن الجماعت نے یہ دیکھا کہ اس نے شافعی مذہب کا اعلان کر دیا اور میری صفا کے مطابق اب تو اسے قتل کرنا مشکل ہے. ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میری فقہ میں یہ کہ مرتد کو 1 سال قید کیا جائے اور پھر اس سے توبہ کروائی جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اسے معاف کر دیا جائے گا، چنانچہ تم توبہ کرو. شہید اول نے انکار کیا، میں نے قصور کون سا کیا ہے جس کی میں توبہ کروں، میں نے جرم کون سا کیا ہے کہ جس کی میں توبہ کروں. جان بچانے کے لیے شریعت میں جائز ہے کہ اس وقت شہید اول بلکہ واجب ہو جاتا توبہ کرنے سے، تو ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں توبہ کرنے کو بھی تیار ہوں. مگر شہید اول کو پتا کہ دینداروں سے جو گفتگو نہیں ہو رہی یہ سب کے سب مکار، اور یہ اسی لیے توبہ کی بات کہہ رہے ہیں کہ اب تک شہید اول پر جرم ثابت نہیں ہو سکا، ان کی زبان سے گواہوں پر گرا نہیں کرنے دی گئی. چنانچہ ان سے کہا جائے توبہ کرو، تاکہ جب یہ کہیں کہ میں اپنے گناہ کے اوپر توبہ کرتا ہوں تو فوراً یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ دیکھو اب تو تمہارا جرم ثابت ہو گیا، تم خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہو. جس طریقے سے ابھی ایران میں آیت اللہ شریعت مدار کے سفرے کو ہمارے کچھ کم علم لوگوں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ایسا ہی کوئی مفہوم نکالا. شہید اکبر جان گئے ابن الجماعت کی رگت سے واقف ہے, جان گئے, انکار کیا کہ میں تو توبہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ توبہ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی. اور اس کے بعد شہید اکبر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا, ایک سال تک انہیں جیل میں رکھا گیا. اور اس جیل میں رکھنے کے بعد مسلسل علماء جاتے تھے اور ان کو دبا ڈالتے تھے, مجبور کرتے تھے کہ تم توبہ کر لو. شافعی مذہب میں مرتد توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جاتا, تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا. شہید اول نے کہا کہ نہیں, میں توبہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ شہید اول کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا جال بچھایا. اب اس ماحول میں خراسان کے حاکم کا خط آتا کہ ہم آپ کے منتظر, آپ تشریف لا کر حکومت کے نظام کو سنبھالیے. شہید اول ایک مرتبہ اس قید خانے کے اندر ہے اور قتل کی سزا سنائی جا چکی, حاکم حکم دے چکا ہے کہ قتل کرو قید خانے کی تنہائی میں. لیکن اس حاکم سلطان خراسان کی درخواست پر خود کو اب جا نہیں سکتے مجبور, فوراً نے کتاب لکھی یہ کہہ کر کہ میں تمہیں ایک ایسی کتاب لکھ کے دیتا ہوں جس میں فقہ کے سارے مسئلے شامل ہیں, اس پر تم عمل کرو تو پھر کوئی گمراہی کا امکان باقی نہیں رہے گا, گمراہی کا امکان باقی نہیں رہے گا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کتاب کے لکھنے میں کئی معجزے ہوئے, پہلا معجزہ تو یہی کہ اس قید خانے کی تنہائی میں قتل کی سزا سنا دی جائے. انسان کا دماغ کتنا پریشان ہوتا ہے, ایسی حالت میں ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ آج تک علماء کرام اس کتاب کو فقہ کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب مانتے ہیں. دوسری بات کہ اس وقت ان کے پاس کوئی دوسری کتاب ہی نہیں تھی جس سے دیکھ دیکھ کر اشتہار کر کے مسئلے لکھتے, سب کچھ اپنے ذہن سے لکھا. اور تیسری جو کرامت وہ یہ کہ روزانہ ان کے پاس علماء آتے تھے عام مسلمانوں سے اور ان کو مجبور کرتے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ کتاب لکھی اور یہ لوگ آئیں گے, آنے کے بعد پکڑ لیں گے, اس کتاب کو چھپانے کی کوئی جگہ نہیں, تو اس صورت میں یہ کتاب ضبط ہو جائے. لیکن یہ بھی ایک موجودہ ہوا کہ روزانہ پورے سال آنے والے, لیکن یہ 7 دن جس میں یہ کتاب لکھی گئی, ان 7 دنوں میں کوئی شخص ان سے ملاقات کو نہیں آیا. وہ علماء بھی جو روزانہ اقرار کرانے پہنچتے تھے وہ بھی نظر نہیں آئے. چنانچہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کتاب کو لکھا گیا. یہ 3-4 باتیں علماء کہتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعاً یہ کتاب بارگاہ الہی میں مقبول ہے اور اس کتاب کو خدا نے پسند کیا. بہرحال وہ کتاب لکھ کر بھجوا دی گئی, 1 سال گزر گیا, انہیں گرفتار کر کے لایا گیا, اب حجیت کی گئی, اب ان کو مجبور کیا گیا, اب ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تاکہ یہ توبہ کر لیں. اور جاننے والے بھی, ایک پہچاننے والے بھی, ملاقاتی بھی, دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ توبہ کیوں نہیں کرتے, ضد پر کیوں اور گئے, توبہ کر لیجئے, یہ لوگ شافعی مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا. شہید مسلسل انکار کرتے رہے لیکن ایک وقت میں مجبور ہو گئے. کہا کہ اچھا اگر تم ایسا ہی کہتے ہو تو اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہو تو میں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں. کہا کہ نہیں, صاف صاف کہیے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے میں اس کی توبہ کرتا ہوں. شہید اول نے یہ فقرہ زبان سے نکالا. عباد ابن الجماعت شافعی عالم فوراً پرچہ اٹھا کر مالکی کے سامنے رکھا اور کہا کہ بس اب میں یہ فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, جو تمہاری مرضی اس سے حکم سناؤ. اور برہان الدین مالکی نے لکھا کہ کیونکہ مجرم نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے جس کی توبہ طلب کر رہا ہے, اس لیے اب تو وہ واجب القتل ہو چکا اور اسے قتل کیا جائے گا. اب قتل کے حکم کو سنانے کے بعد لے جایا گیا شہید اول کو. 9 جماعت الاول سن 786 ہجری کا وہ سوگوار دن تھا جب جمعرات کا دن تھا اور شہید اول کو لے جایا جا رہا. شہید اول کی سزا کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. صاحب قبط العلماء تحریر فرماتے ہیں کہ حکم یہ سنایا گیا کہ شہید اول کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ میں اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ میں باندھا جائے اور اس کے بعد ان دونوں اونٹوں کو دو مخالف سمت میں دوڑایا جائے اور اس انداز سے شہید اول کے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے اور تڑپ تڑپ سے یہ مرد راہ خدا شہید ہو گیا. البتہ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں, شہید سالس نے مجالس المومنین میں اس واقعے کو اس انداز سے تحریر کیا کہ شہید اول کو حکم سنایا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے اور پھر اس کے بعد لوگ ان کو لے چلے. جب یہ چل رہے تھے تو روایت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قلم اور کاغذ تھا, انہوں نے فوراً کاغذ نکالا اور قلم سے اس کے اوپر لکھا ربی انی مغلوب فانتصر, خدا وندہ میں اس وقت دشمنوں میں گر گیا ہوں, فانتصر میری مدد کر. یہ کہہ کر اس کاغذ کو ایک مرتبہ فضا میں اڑا دیا, آسمان کی جانب اڑا دیا. فوراً وہ کاغذ پلٹ کے دوبارہ زمین کے اوپر گرا اور اب جو شہید اول نے اسے اٹھایا تو دیکھا کہ اس کاغذ کے بالکل پیچھے یہ لکھا ہوا ہے ان کن کا اب بھی سب صبر, اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر سے کام لے. شہید اول کے نام اس الہی پیغام کا آنا خود شہید اول کی عظمت بتانے کے لیے کافی ہے. شہید اول کو لے جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیے اگر خالی جرم ہوتا تو شہید اول کو معمولی سزا دے کے قتل کر کے تلوار سے قتل کر کے چھوڑ دیا جاتا. مگر مظالم دیکھیں, یہ مظالم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دلی کینہ اور دلی حسد اور دلی بغض اور دلی نفرت ہے. چنانچہ حاکم کے حکم کے مطابق پہلے شہید اول کو تلوار سے شہید کیا گیا اور جب ان کا لاشا تڑپ رہا تھا تو اس تڑپتے ہوئے لاشے کو اٹھا کر سولی پلٹا دیا گیا. سولی کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا یہ پھانسی نہیں ہوتی, اس میں انسان کو گرد سے اس طرح لٹکایا جاتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں میں کیڑے ٹھوک دی جاتی اور اس کا لاشا تڑپتا رہتا. قتل کے بعد اگر جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے کسی اسلامی حکم کے خلاف ورزی کی ہے, قتل کر دیا اب دفن کر دو, لیکن نہیں, قتل کے بعد جسم کے لاشے کو سولی دی گئی. صبح سے لے کر شام تک عصر کے وقت اس لاشے کو درخت سے اتارا گیا اور کھڑا کر کے اس کے اوپر پتھر اور دیوں سے اسے سنگبار کیا گیا. اور جب مغرب کا وقت آیا سنگباری کرتے کرتے تو اس لاشے کو پھر آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا. اسی لیے شہید اول کی قبر موجود نہیں ہے, شہید اول کا مزار نہیں ہے. یہ حسد اور کینہ ہے, یہ صرف شریعت کے چلے اپنی سزا کے مطابق ہے صحیح. اگر قتل کی سزا دینا تھی تو یہ تو کسی مقام پر نہیں ہے, لیکن یہ وہ مظلوم ہے جس کے لاشے کو سولی دی گئی, تیروں اور پتھروں سے سنسار کیا گیا اور اس کے بعد آگ میں جلایا گیا. اور یہ سمجھا گیا کہ ہم نے شہید اول کے وجود کو ختم کر دیا, ہم نے اپنا انتقام لے لیا. لیکن قرآن پکار پکار کے کہتا رہے گا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اور یقیناً موت نہیں آئی, اپنے رب کے پاس اور اپنے خدا کے پاس موجود بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں. یہ تو ہمارا ایک مختصر تھا خراج عقیدت تھا اور وہ احسان کا بدلہ تھا کہ شہید اول نے دین آل محمد کے لیے جان قربان کر کے ہم پر احسان عظیم کیا. اس کے ساتھ ہی گفتگو ختم ہوئی, ایک مرتبہ درود عیز محمد والے. اگرچہ مسائل کا کافی وقت نکل گیا لیکن جو مختصر کا وقت باقی بچا اس میں مسائل فقہ سے قبل میں کچھ سوالات ایسے پیش کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق میری اسی سلسلے کی گزشتہ تقاریر سے ہے. اس اعلان کے ساتھ کہ ان آج کی اس تقریر میں شہید اول کا آپ نے ذکر سنا, سلسلہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ آئندہ تقریر شہید ثانی کے ذکر پر ہو. چنانچہ آئندہ ہفتے کی گفتگو شہید ثانی پر ہوگی. ذرا تم آ کر سماعت فرمائیے گا کہ کتنی مظلومیت کے ساتھ نائبان امام نے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین اہل بیت کو ہم تک پہنچایا ہے. گزشتہ تقاریر کے بارے میں تین سوال کیے گئے ہیں اور سوالات کے جواب سے قبل میں اتنا بیان کر دوں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ حالات تو لوگ سن رہے ہیں مگر علماء کے نام سمجھنے میں پریشانی ہو رہی. ہلی نام کے دو تین علماء ہیں, توسی نام کے کئی علماء, مرتضیٰ نام کے دو عالم تھے جن کے بارے میں تو کافی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. تو عرض کرتا چلوں کہ سید مرتضیٰ الگ ہے اور شیخ مرتضیٰ انصاری الگ. حالات سید مرتضیٰ کے بتائے گئے ہیں جو چوتھی صدی ہجری کے عالم ہیں, شیخ مرتضیٰ انصاری جو تیرہویں صدی کے گزشتہ صدی کے عالم ہیں جن کا تذکرہ ان شاء اللہ بعد میں کبھی ہوگا. اسی طرح ہلی بھی دو ہیں, نمایاں ہلی, ایک محقق ہلی جو مامو اور پہلے ہلی, دوسرے علامہ ہلی جو بھانجے ہیں. اسی طرح توسی بھی دو ہیں, ایک شیخ توسی ہیں جن پر ہماری گفتگو ہوئی 460 ہجری میں انتقال کیا, اور ایک خواجہ نصیر الدین توسی ہیں جنہیں محقق توسی بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک الگ ہیں, یہ خواجہ نصیر الدین توسی یا محقق توسی وہ ہیں جن کے بارے میں ایک ہفتے اعلان تو ہو گیا تھا تقریر کا, مگر بعض مطلبوں کے بنا پر ان کے حالات بیان نہ ہو سکے. انشاءاللہ شہید ثانی کے بعد انہیں کے حالات بیان ہوں. وہ علامہ علی کے استاد اور علامہ علی کے ماموں, محقق علی کے اماثر. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو علامہ علی کے سلسلے کی پہلی تقریر تھی اس میں نے بیان کیا تھا کہ شاہ خدا بندہ کے دربار میں قاضی نظام الدین شافعی مذہب کے تھے, جو اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے جو مرانا میں محقق توسی نے قائم کیا تھا. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو محقق توسی نے تو شیعہ مذہب کا مدرسہ قائم کیا ہوگا, اس نے شافعی مذہب کے عالم نے کیسے تعلیم حاصل کی. بہت مختصر اور بہت آسان اس کا جواب ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کہ نہ صرف یہ کہ اس دور میں بلکہ اب تک یہ رواج رہا کہ اہل سنت شیعوں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. جامعہ اظہر میں بے شمار شیعہ حضرات جاتے ہیں اور جا کے تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں. بچوں کے مدرسے جو ہے اس میں جو تعلیم دی جاتی تو وہ ساری تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق فقہ سے ہو, اس میں عربی سکھائی جاتی ہے. اب عربی جو ہے وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, عربی تو ایک ہی زبان ہے, دونوں کے لیے ایک فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, منطق پڑھائی جاتی ہے, یہ ساتھ سب کے لیے کہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شیعہ مدرسے میں جائے تو اس کا مقصد یہ کہ وہ شیعہ تعلیم ہی حاصل کرے, وہ چیزیں پڑھے گا جو دونوں میں مشترک ہے, عربی ہے, فارسی ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, اسی طرح ادب عربی ہے, یہ تعلیم حاصل کر کے آئے گا. اور پھر محقق طوسی تو وہ عالم جو تمام فقہوں کا احترام کرتے, ان کے مدرسے میں ہر فقہ کی تعلیم کا الگ الگ انتظام تھا, جو چاہے جس سیکشن یا شعبے میں داخلہ لے کر اس کی تعلیم حاصل کرے. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ مفید نے جو فتویٰ ان کا تھا کہ سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لینا جائز اور روزہ کھولا جا سکتا, کہ دس منٹ کا انتظار جو تھا ان کے لفظ یہ ضروری نہیں تھا. تو سوال کیا گیا ہے, وہ خود ایک بڑے عالم ہیں, ان کے مقلد بھی بہت زیادہ تھے, تو اب احتیاط جو لوگ کرتے ہیں, احتیاط کا مقصد سارے مجتہدوں کے فتوے پر عمل کرو, تو جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ احتیاط کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان دس منٹ کے بعد روزہ کھولے اور نماز پڑھے, اس لیے کہ احتیاط کا مقصد ہے اس طرح عمل کرو کہ ہر مجتہد کی بات مان لی جائے. اگر شیخ مفید کہیں کہ سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لینا ضروری ہے, خیر نہیں سکتے دس منٹ, سب سے مسئلہ مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا اجازت ہے سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لو آدھی رات تک, تو اب اگر دس منٹ کے بعد نماز پڑھیں گے تو یہ احتیاط پر عمل ہو گیا, یعنی شیخ مفید کے فتوے پر بھی عمل ہوا اور ان کے فتوے پر بھی جو دس منٹ کے بعد نماز اور روزے کی بات کرتے تھے. اور آخری سوال یہ ہے کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو ان کی قبر کے اندر ان کے ساتھ ایک بچہ نظر آیا, تو اب یہ کہ جو ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا, سوال یہ ہے کہ یہ قبر میں دو مردے کیسے آ گئے, جبکہ ہم نے تو سنا تھا کہ جب تک کہ پہلے مردے کی ہڈیاں اور گوشت گل پڑ کر خاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی قبر میں دوسرے کو دفن نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق احکام اموات سے ہے, اس لیے میں اس کو بیان کر دوں. ہماری فقہ کا مسئلہ یہ کہ جب ایک آدمی کو دفن کر دیا جائے, دفن کر دیا جائے, دفن کرنے کے بعد تو اس کی قبر کا کھولنا صحیح نہیں, جب تک کہ مکمل طور پر اس کی قبر یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا پورا جسم گل سڑ کر مٹی بن گیا ہے. اور اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی امام زادہ ہے یا عالم ہے یا شہید ہے یا کوئی بہت ہی مقدس اور پرہیزگار آدمی, تو ان کی قبر تو کھولی ہی نہیں جا سکتی قیامت تک. لیکن کب ہے یہ حکم؟ کہ جب دفن کر کے قبر کو بند کر دیا گیا, اب کھولنا جائز نہیں. لیکن کیا دفن کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ ایک قبر میں ایک ہی مردے کو دفن کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کے اختلاف میں تین قول ہیں, تین مختلف فتوے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں یہ حرام ہے کہ ایک قبر میں بیک وقت دو مردوں کو دفن کیا جائے, یہ کچھ علماء کہتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام نہیں, لیکن ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت, نامحرم مرد اور عورت کو ایک قبر میں دفن کرنا حرام ہے, لیکن دو مردوں کو دفن کر سکتے ہیں, دو عورتوں کو دفن کر سکتے ہیں, یا محرم اگر ہیں تو ان مرد اور عورت کو دفن کر سکتے ہیں. لیکن جو آج کے مجتہدین ہیں, آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ گلپائیگانی اور مرشی اور جتنے بھی مجتہدین, سب کے نزدیک ایک قبر میں دو مردوں کا دفن کرنا صرف مکروہ, حرام بھی نہیں, مکروہ ہے, چاہے وہ اجنبی مرد اور اجنبی ہی عورت کیوں نہ ہو, مکروہ حرام نہیں. البتہ احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ کریں, اور اگر کرنا ہی چاہ رہے تو اگر اجنبی ہیں مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی پردہ یا کوئی دیوار یا کوئی مٹی وغیرہ ڈال دیں, لیکن یہ بھی واجب نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے جو آج کے مجتہدین نے بھی کہا کہ ایک قبر میں بیک وقت دو مردے دفن کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایسا کرنا مکروہ حرام نہیں. اور اسی مسئلے پر محمد ابن یعقوب کلینی کے زمانے میں بھی عمل ہوا ہوگا. اب اس کے بعد کچھ مسائل مجھ سے اور پوچھے گئے ہیں, لیکن وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے. میں نے گزشتہ تقریر میں اعلان بھی کیا تھا کہ آج بینک کے مسائل زیر بحث آئیں گے, کچھ فقہی مسئلے سجدہ کے بارے میں ویسے ہی دریافت کیے گئے ہیں, کچھ مسئلے اس وقت آئے ہیں, انشاءاللہ یہ سب آئندہ ہفتے. لیکن بینک کے مسائل پر گفتگو سے قبل, ضرور گفتگو ہوگی, اس سے قبل ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا آغاز آج ہے, یہ ڈیڑھ منٹ میں جتنا ہو جائے آج اور باقی انشاءاللہ آئندہ. اور وہ مسئلہ ہے نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کا. یہ بات تو ہر مرد و زن کو معلوم ہے کہ اختیار کی حالت میں آدمی کے لیے واجب ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے, اور کھڑے ہونے کی بھی شرط ہے کہ کھڑا بھی ہو اور جسم بھی ہلتا نہ ہو. اگر جسم ہل رہا ہے تو اس صورت میں بھی نماز غلط ہے. بیٹھ کر پڑھ رہا ہے جبکہ اس کے پاس طاقت ہے, کوئی مجبوری نہیں, پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تب بھی نماز غلط ہے. البتہ جسم ہلنے کی صورت میں پوچھا جاتا ہے اکثر تو جسم ہلنے سے کیا مراد, بالکل جس طرح پتھر رکھا ہوتا ہے اس طرح انسان ٹھہرا ہو, تھوڑا بہت جسم کو ہر ایک کا ہلتا ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ عرفن, یعنی کہ دیکھنے والا وہاں سے گزرے اور آپ کو نماز پڑھتے دیکھے تو یہ نہ کہے کہ اس آدمی کا جسم ہل رہا, تھوڑا بہت جسم تو ہر ایک کا ہلے گا, وہ تو قہری ہے, یعنی وہ تو لازمی ہے, وہ تو خود بخود ہلے گا, اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا, سوائے یہ کہ امام معصوم ہو یہ شہید اول جیسا مقدس اور پرہیزگار. تو تھوڑا بہت جسم ہلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معیار یہ کہ دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ ہل نہیں رہا ہے, کھڑا ہوا, تھوڑا بہت تو ہر آدمی ہلتا رہتا ہے, کس طرح سے جسم ثابت ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ بہت تیزی سے ہلتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں, ان کی نمازیں غلط ہیں. اچھا یہ تو مسئلہ ہے اپنی جگہ, اصل غلط فہمی ہوتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں. اس میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنی نمازیں داخل کر رہے ہیں, ذرا سی تھکن ہوئی بیٹھ گئے, ذرا سا بلاتا آیا بیٹھ گئے, ذرا سی بیماری ہوئی بیٹھ گئے. شریعت میں اس طرح سے جائز نہیں, یہ نماز غلط. بیٹھنے کے لیے بھی کئی مسئلے ہیں جس کا اس وقت پورا ہو چکا, میں آپ کو بیٹھنے کے مسئلے بتاؤں گا تو یہاں بیٹھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کی کوئی خرابی ہے. انشاءاللہ یہ مسائل میں آئندہ تقریب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شہید احسانی کے حالات کے ساتھ. یہ مسئلہ بہت مختصر ہے, بہت مختصر ہے. چنانچہ اس کے بعد بینک کے مسئلے کا دوسرا حصہ. اب تک آیا تھا بینک میں پیسہ رکھ کر کچھ لینے کا, اب آیا ہے بینک سے قرضہ لے کر اسے کچھ دینے کا. یہ مسئلہ انشاءاللہ آئندہ تقریب میں حل ہو جائے گا. آج کی گفتگو ختم ہوئی, اختتام میں تقریب پر ایک درود بھیج دے محمد والے محمد. اللہ